الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم دوستو اور بزرگو اور بھائیو دنیا میں جتنے بھی حالات بندوں پر آتے ہیں وہ حالات ان کے آزمانے کے لیے ہیں اس لیے کہ دنیا ابتلاء کی جگہ ہے یہاں آزمائشیں ہیں بلکہ یہ موت اور حیات کا سلسلہ یہی دنیا ہے یہ سلسلہ اللہ نے جو چلایا ہے اس میں امتحان ہے اس میں ابتلاء ہے کہ تم میں سے اپنے عمل کو بڑھیا سے بڑھیا بنانے والا کون ہے بڑھیا سے بڑھیا عمل پر بڑھیا سے بڑھیا بدلہ دیا جائے گا تو بظاہر ایک قسم کے حالات ہوتے ہیں مختلف انسانوں پر آتے ہیں بیماری ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ حالات ہیں حضرت ایوب علیہ السلام پر اس معاملے میں اور اس باب میں زیادہ ہے فقر ہے مالداری ہے صحت ہے جو بھی ہے تو ان حالات میں دنیا میں بندے کو آزمایا جاتا ہے اور یہ آزمائش ایمان والوں کی بھی ہے یہ کہتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ یہ مومنوں سے بات ہو رہی ہے جن کو مخاطب کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاة وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزماتے رہیں گے یعنی ایک آدھ دفعہ نہیں تمہیں آزماتے رہیں گے لیکن یہ آزمائش بہت تھوڑی ہو شیئن ایک قلیل ہے تو اچھے حالات کو بھی سے بھی آزمایا جاتا ہے اور طبیعت کے خلاف حال آ گیا مال ملا ملک ملا عہدہ ملا صحت ملی اولاد اللہ نے دی اور مال اللہ نے لے لی چیزیں اللہ نے لے لی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ یہ ابتلا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اچھے حالات دیکھ کر بھی تمہیں آزمایا جائے گا اور تمہارے طبیعت کے خلاف حال ہوگا اس میں بھی تمہیں آزمایا جائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد, in this world Allah سبحانہ و تعالی sends down various conditions, and these conditions primarily are in order to test us, because this world is a place of test, trials, tribulations, hardship. We are born into this world, thereafter we have to depart, and this entire period this human being will be tested. Objective is who will produce, in the face of adversity, in the face of trials, in the face of tribulations, in the face of being tested, who will produce the best and the most superior of actions. And it is not only one type of condition. Sometimes it is sickness. Anbiya alayhimu salatu was salam were tested. Ayyub alayhi salam, his sickness, how long it was, quite famous, quite well known. Sometimes poverty, loss of wealth. In conditions, we are tested. People of iman will be tested. Allah Ta'ala says, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Without a doubt, you will continually be tested. Who is being addressed here? Earlier we've seen the verse is addressing people of iman. Istaeenu bisabri wassalah. So from this we learn Allah is addressing the believers and saying to them that you will continually have to face afflictions and tests. However, these tests will be very little, qaleel. They are not such that they will overpower you. And tests, trials, not only in adversity, but you will be tested with good conditions also. Sometimes an increase of wealth, kingdom, health, offspring. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Allah says, we will test you. Sometimes adversity, sometimes ease and good conditions. Why? Because primarily this world is a place of test.
ان حالات میں بندے کا امتحان ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جو اس حال کو اللہ کی طرف سے سمجھے. اس لیے کہ حال خود بخود نہیں آتا, حال مخلوق ہے. تو مخلوق وہ خود بخود پیدا نہیں ہوئی. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کہ ویسے ہی یہ پیدا کیے گئے جیسے چیزیں ہیں, یا خود یہ خالق ہے. ہر حال اللہ کی طرف سے ہے. یہ بندے کے امتحان ہے کہ اس حال کو یہ کہاں سے سمجھ رہا ہے. تو ایک انسان وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ان حالات کا خالق اللہ ہے, حال خود بخود نہیں آتی. اور پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائے اور وہ کسی پر اس کے طبیعت کے مطابق خوشحالی کا, نفع کا, حال لانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں. لیکن یہ ان کی چاہتے ہیں یا ان کا فیصلہ ہے, لیکن وہ حال خوشی کا یا اطمینان کا یا نفع کا آئے گا ایک بندے پر یا ایک قوم پر یا جس پر بھی ہو, وہ اللہ کے چاہنے سے آئے گا. اور اگر پوری دنیا کے انسان کسی کے حال کو بگاڑنا چاہتے ہیں مال میں نقصان کی شکل میں, اولاد کے نقصان کی شکل میں, اس کو کوئی عزت ملی ہے, مقام ملا ہے, اس کو گرانا چاہتا ہے, جو بھی کرنا چاہتا ہے, تو پوری دنیا کسی ایک انسان کے ایک حال کو بدل نہیں سکتا. یہ علم ہے کہ اللہ سے جان, وعلم ان الامت لاجتمعت على ان ينفعوك بشيء, کہ اس بات کو جان لو, یعنی اس بات کا یقین کر لو. یہ علم بمانے یقین ہے, اس کا عقیدہ رکھو, اس کو دل کے اندر اتارو کہ اگر پوری دنیا تمہیں نفع دینا چاہے, ذرا برابر دینے والے بہت سارے, اور جو نفع ہے وہ بشئین ہے, بہت قلیل. تمہیں نفع وہ ملے گا جو تمہیں تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے. لا ينفعوك بشيء, یعنی کہ نفع نہیں دے گا, سبب کے درجے میں یہ اللہ نے رکھے ہیں, لیکن نفع تمہیں جو ملے گا تو نفع ملے گا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو بس. اور اگر پوری امت تمہیں نقصان دینا چاہے, سب نے فیصلہ کیا, سب نے چاہا, سب نے اس کے لیے اپنے جو بھی کچھ اس کے پاس تھا اس کو لگایا, تو تمہیں اس راستے سے نقصان اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا. ایک ہے کہ جو حال آئے تو اس حال کو بندہ اللہ کی طرف سے سمجھے, بس اللہ کی طرف سے. ملک میں حال آیا اللہ کی طرف سے, ذات میں حال آیا اللہ کی طرف سے, اولاد میں آیا اللہ کی طرف سے. ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, کہ کوئی بھی طبیعت کے خلاف کوئی حال آتا ہے ملک میں, تمہاری اپنے جانوں میں, تو یہ بہت اس حال کے پیدا ہونے سے پہلے یہ لکھا گیا ہے, یہ اللہ کا علم ہے. اس پر کیا حال آئے گا, کس حال میں رہے گا, کتنے لوگ ہیں, کس کے ساتھ کیا ہوگا, تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. کوئی طبیعت کے خلاف حال آیا تو اس میں بندہ نا امید نہ ہو جائے, ایسا غم جو بندے کو ایسا پریشان کر لے کہ یہ میرے ہاتھ سے میدان نکل گیا, میرے ہاتھ سے پیسہ چلا گیا, میرے ہاتھ سے اختیارات چلے گئے, میرے ہاتھ سے یہ ہوا یہ ہوا, تو یہ اطمینان کرو کہ یہ ہونا ہی تھا. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور اگر تمہیں کچھ ملا ہے تو وہ تمہیں غرور میں نہ ڈالے کہ بندہ اپنے شیخی اور اپنی میں نے یوں کیا میں نے یوں کیا میں نے یوں کیا. کیوں؟ اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور. بہرحال میں عرض کر رہا تھا یہ سبق ہے ہمارا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے علم کے عنوان پر. اس کے خلاف جہل ہے. اگر ایک بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے سمجھے, اور کے ہاتھ میں سمجھے, اوروں کے فیصلے سے سمجھے, اوروں کے ہونے سے سمجھے, اللہ کو چھوڑ کر, تو ظاہر بات ہے یہ جہل ہے. اس لیے اس تبلیغ میں بھی جو نکالا جاتا ہے اس یقین کے سیکھنے کے لیے ہے کہ نفع اور نقصان, زندگی اور موت, بیماری اور صحت, کامیابی اور ناکامی, یہ اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ معز کوئی نہیں اللہ کے سوا, اور مذل بھی کوئی نہیں اللہ کے سوا, نافع بھی کوئی نہیں, دوار بھی کوئی نہیں, معطی بھی کوئی نہیں دینے والا, مانع بھی کوئی نہیں روکنے والا, رافع بھی کوئی نہیں اوپر لانے والا, حافظ بھی کوئی نہیں نیچے گرانے والا, مقدم بھی کوئی نہیں آگے بڑھانے والا, مؤخر بھی کوئی نہیں آگے پیچھے رکھنے والا, حفیظ بھی کوئی نہیں. یہ سب حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ حالات خراب ہے, مال محفوظ نہیں, جان محفوظ نہیں, عزت محفوظ نہیں. حالات کیا ہے؟ حالات خراب ہیں, اور حالات بہت اچھے ہیں, مال محفوظ ہے, جان محفوظ ہے, عزت ہے, ذلت ہے. تو اس بات کا جاننا, یہ اس کے بغیر بندہ صالح نہیں بن سکتا ہے کہ بندہ نیک بن جائے اور بندہ دیندار بن جائے. تو دیندار بننے کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے, یہ بنیادی طور پر ہے کہ ان حالات کو اور ان چیزوں کو خالق مت سمجھو, یا کسی اور کے ارادے سے لانا مت سمجھو. نہیں, یہ ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں. بس
through conditions, trials, afflictions, circumstances, the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala are tested. One primary objective we have to understand is that whatever condition has come, this has come primarily from Allah. Allah is the controller of every condition. Allah is the bringer of every condition. Why? Because a condition is makhluk, it is a creation. And it does not come into existence. No creation came on into existence of its own accord. The question is put in the Quran. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Did you just come into existence of your own accord, or are you your own creator? Only creator is Allah, and every condition is makhluk, it is a creation. So we are being tested. Where do you think this condition is coming from? Is it coming of its own accord? The whole world can gather and try to benefit someone with some good condition. All of them coupled together, they will never be able to benefit either an individual or a locality unless Allah has desired to the extent that Allah subhanahu wa ta'ala has desired. Allah is the creator of every condition. Likewise, harm. Someone is blessed with children, with offspring, with wealth. All the world have to get together collectively to try to change that condition, afflict him, remove, take away from him, whatever, to whatever extent they want, they will only be able to harm him to the extent that Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. This is what we have to learn. This is part of knowledge. That wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa qad katabahu Allah lak. Here this wa'alam know is in the meaning of yaqeen. Have this total, complete conviction. Put it into your heart that if the whole world has to want to give someone something, even though it may be a little, it will only happen to the extent that Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. They all can come together, they can pool their resources to harm someone. That harm will only be to the extent that Allah has decreed. Today, unfortunately, many consider that the condition is coming from somewhere else. We have to understand whether it is kingdom, whether it is on a personal level, whether it is with regards to our children. Whatever affliction, condition, difficulty may come, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا. Whatever has afflicted you, any musibah or calamity on this earth or within yourself, beforehand, Allah has already decreed it. Now consider, at any given time, how many people on this earth? How many people are being tested with different conditions at any given time? Understand Allah's qudrat and power. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. All this is very easy for Allah. And what is the benefit? لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ. The benefit of having this conviction is that whatever opportunity you lost, whatever you were not able to acquire, do not become despondent. Be content. Have this tranquility and peace of heart that it was never ever going to happen. On the other hand, وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Don't fall into this deception over what you have gained or acquired. That I did. Allah does not like that. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Arrogant, braggarts, boastful people, Allah subhanahu wa ta'ala does not love them. So having this conviction, this is the benefit. You will not become despondent, nor will you become proud and arrogant. This is that sabak and lesson which Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taught us. This is knowledge. Anything besides this is what we call ignorance. That is to consider that any condition, whether of benefit or harm, lies in the hands of anyone besides Allah subhanahu wa ta'ala. This is pure ignorance. Tabligh, our coming out, is to learn this. Learn this conviction, learn this lesson. That benefit in your life, or loss, health or sickness, failure or success, is in the hands of Allah. The one who gives respect is only Allah. The one who disgraces is only Allah. The one who benefits is only Allah. The one who harms is only Allah. The one who gives is only Allah. The one who takes is only Allah. The one who raises up is only Allah. The one who brings down is only Allah. The one who causes advancement is only Allah. The one who causes decline is only Allah. The one who protects is only Allah. The one who removes protection is only Allah. Halat and conditions, whether made or destroyed, whether of respect, of protection, of authority, or whether of fear, or ignominy, or loss of respect, every condition is primarily in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. For a person to become deendar, foundationally, this conviction has to be developed within him that every condition, its creator is Allah subhanahu wa ta'ala, and it is Allah that brings that condition to the extent that Allah subhanahu wa ta'ala has decided.
और इसके साथ ये यकीन और ये इल्म कि इन हालात को अल्लाह ने आमाल के साथ जोड़ा है पैसों के साथ असबाब के साथ और जितने भी मखलूक की जो भी शक्लें हैं उसके साथ अल्लाह ने हालात को जोड़ा नहीं क्योंकि ये चीजें किसी के पास हैं किसी के पास नहीं है किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है तो इन चीजों को बुनियाद नहीं बनाया गया بلکہ بدن سے نکلنے والے عمل کو بنیاد بنا دیا گیا جس میں سب انسان برابر ہیں سب کو ایک دل دیا گیا ہے دو آنکھ دو کان دو ہاتھ دو پیر یہ سرمایہ عمل کا سرمایہ یہ سب کے سب کو دیا گیا ہے اور برابر ہے اس لئے اس کا تعلق انسان کے بدن سے باہر کے ساتھ نہیں باہر کے چیزیں باہر کے محنتوں سے حاصل ہوتی ہے تو یہ یقین کہ ان حالات کو اللہ جل شانہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے ایک حدیث قدسی میں ہے انما هي اعمالكم وحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه کہ تمہارے اعمال ہیں اس کا اللہ نے نظام بنایا ہے محفوظ ہے ایک ذرہ برابر عمل ضائع نہیں ہوتا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ علم کہ ان حالات کو اللہ نے بندے کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے بندہ چاہتا ہے کہ میرا مال محفوظ ہو میری جان محفوظ ہو میرا ملک محفوظ ہو چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ کیا ہے راستہ یہ ہے کہ اس مال میں تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو. مال اللہ نے دیا تو مال کے متعلق احکامات اللہ نے اوپر اتارے. ہر مال آیا حکم آیا, اولاد اللہ نے دی اس کے ساتھ حکم آیا, ملک اللہ نے دیا اس کے ساتھ حکم آیا, کوئی عہدہ اللہ نے دیا اسی کے ساتھ حکم آیا. چیزیں بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اس کے متعلق احکامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اس نے کوئی حال ایسا نہیں جس میں حکم میں ہی کوئی بھی حال ہے, اس میں حکم ہے. تو بندے کو یہ سمجھایا گیا ہے, انسانوں کو, کہ تم اپنے اور لوگوں کے حالات کو چیزوں کے ساتھ مت جوڑو. چیزوں کو اسباب حفاظت اس طرح اور چیزوں کے اس کو اس طرح مت جوڑو, بلکہ اس کو عملوں کے ساتھ جوڑو. اس لیے یہ بھی حدیث پاک میں سمجھایا گیا ہے, متوجہ کیا گیا ہے, وعلمک کلمات دی, اور اس میں احفظ اللہ, تم اللہ کے حکم کی حفاظت کر. اللہ کی حفاظت یعنی اللہ کے حکم کی حفاظت کر. وعدہ ہے آگا یحفظ کا, تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہو, تم اپنی اولاد کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو, تم اپنے کاروباروں کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو, یہ اللہ ہی کا کام ہے. لیکن اللہ نے اپنی اس صفت کو کہ اللہ تمہاری مال کی حفاظت کرے تو اس کو جوڑا ہے تمہارے اس عمل کے ساتھ کہ اس حال میں حکم کی حفاظت کر. احفظ اللہ یحفظ کا بندہ یہ سمجھے کہ پہلے اللہ میری حفاظت کرے پھر میں دین کی حفاظت کروں گا, کہ میرا مال محفوظ ہو پھر میں مال کے متعلق احکامات سیکھوں گا, میرا فلان کام ہو جائے پھر میں اپنے عمل کو ٹھیک کر دوں گا. تو یہ نظام نہیں ہے. نظام یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کی حفاظت کر تو اللہ تمہاری حفاظت کرے. دوسرا وعدہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک, کہ اگر تم حکم کو دیکھ کے چلو گے مال میں جان میں جو بھی حال ہے تو حکم دینے والا تمہارے ساتھ ہے. تم نے صبر کا حکم پورا کیا تو اللہ تمہارے ساتھ ہے, ان اللہ مع الصابرین. تم نے شکر کا حکم پورا کر لیا, اللہ شاکر کے ساتھ ہے. تم نے اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنا دیا, محسن بن گئے تو اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا, اللہ تمہیں چاہے گا, اللہ تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. تو یہ راستہ ہمیں دکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کو ساتھ لینا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے تو اللہ کو احکامات کے راستے سے لے سکتے ہو. احکامات کے راستے سے اللہ کا بن جاؤ تو اللہ تمہارے بن جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا ہو گیا. ویسے تو سب اللہ ہی کہیں, مخلوق کو اللہ ہی کہیں, تو جو اللہ کا بن گیا تو اللہ کا بننا یہ ہے کہ تم اللہ کے بنو. تو بننے کے لیے کیا شکل ہے؟ دیندار بنو, ہر حال میں اس حکم کو دیکھو, بس اس یقین کے ساتھ کہ اس کے حکم کے پورا کرنے سے میرا رب میرے ساتھ ہے. اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے, اللہ تمہارے ساتھ ہے.
All conditions are in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. However, Allah subhanahu wa ta'ala has created a link between conditions and our amal and action. We find that many of us make this error that we tend to link condition to the means of this world. However, Allah subhanahu wa ta'ala has not linked conditions to means. Means, whether it is wealth, whether it is offspring, whatever it may be, these are different forms of Allah subhanahu wa ta'ala's creation. And we find that when it comes to means, Allah has given some plentiful, some are very wealthy, some have less wealth, some have no wealth, some are healthy, some are sick. So we find that there is variance in that, in the distribution of that. Some have a lot, some have a less, some have less. So to make that the foundation would be incorrect. When it comes to action, this Allah subhanahu wa ta'ala has made the playing field level. Everyone has two hands, two feet, two eyes, the means to produce action. In this, to a far large extent, human beings are equal. This, what we call sarmaya or benefit or ability of action, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed this human being and it is within him. Means of this world is something that is external. So Allah subhanahu wa ta'ala has, we have to have developed this conviction that conditions are linked to one's action. And in this, all human beings are equal. Comes in hadith, إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. It is your action. Allah says, all these actions will be brought in front of you. Nothing will go to waste. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. He who does actions equivalent to an atom's weight will see it. Nothing will go to waste, whether good or evil. So it is important that we have to understand every person desires. My life must be protected, my wealth must be protected, my kingdom must be protected, my respect and honor must be protected, I must not lose any of this. The prescription or the road or mechanism that was given to us. Whatever you want to be preserved, the order of Allah subhanahu wa ta'ala that is linked to that, fulfill that order. If you want wealth to be preserved, the order of Allah that is linked to your wealth, fulfill that order. Because we find that every blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, every condition, whether it is wealth, whether it is offspring, whether it is land, whether it is business, whatever it is coming from Allah, and there is nothing, no condition that does not have Allah's hukam and order that is attached to it. There is no hal or condition without the order of Allah that is attached to it. And this ta'aleem or conviction is being conveyed to every human being that your condition is linked to the action or the command of Allah that is attached to it. And in fulfilling that, Allah subhanahu wa ta'ala will protect whatever condition it is that you want to be perpetuated and you want to remain with you. This is why also we find in hadith, أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً, I am teaching you something. اِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ. You want things to be protected, protect Allah. What does it mean, protect Allah? Protect the hukam of Allah, the order of Allah subhanahu wa ta'ala. You want, Allah will protect you. You want your children to be protected? Fulfill the order of Allah that is attached to your children. You want your business to be protected? Fulfill the order of Allah that is attached to that business. Whatever it is you want protected, that promise of protection has not been linked to means. Your wealth is not going to protect you. Your means is not going to protect you. Allah is going to protect you. And Allah has linked His protection to fulfilling the hukam and the order of Allah subhanahu wa ta'ala that is attached to that benefit. So we find, my respected brothers, whatever objective or goal is achieved will be achieved through the lines of deen by fulfilling the order of Allah subhanahu wa ta'ala that is attached to whatever condition we find ourselves in. And not only will Allah protect you, fulfill Allah's order, not only will Allah protect whatever it is you want to protect, whatever it is you want to perpetuate. Second promise, احفظ الله تجده تجاهه. Protect Allah, protect the right of Allah, fulfill the order of Allah, and you will find Allah with you. Allah will be with you with whatever. For example, if the order, the requirement is to make shukr, and you fulfill that order of Allah, Allah ma'ash-shakirin, Allah is with those who make shukr. If it is sabr, ma'as-sabirin, Allah is with those who make sabr. If you beautify your action, present it in the most beautiful form, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ, Allah is with those who will make ihsan in their action. So whatever, this is a road through action. Allah will be with you. مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ. Whoever belongs, all of us belong to Allah. But fulfill Allah's command. كَانَ اللَّهُ لَهُ. Allah will be with you. How? By, I want my Rabb with me, so let me fulfill the command that my Rabb has directed towards me. Our conviction and our gaze, don't link the protection of your conditions to the means. Link the protection of your condition to fulfilling the command of Allah that is attached to that condition. Fulfill Allah's command, Allah will protect it and Allah will be with you.
حکم کو پورا کر کے مانگنا حکم کے ساتھ دعا ہے کہ جب مال میں حکم پورا کرو, اولاد میں حکم پورا کرو, ضائع ہونے سے بچ جاؤ. حکم ضائع کرنا اور حفاظت کی دعائیں مانگنا کہ مال میں حکم ضائع ہو رہا ہے اور کہتے ہیں یا اللہ ہمارے مال کی حفاظت کر. ملک میں حکم ضائع ہو رہا ہے اور دعائیں کہ یا اللہ ملک کی حفاظت کر. جان میں حکم ضائع ہو رہا ہے, کہتے جانوں کی حفاظت کر. حکم ضائع ہونے سے چیز ضائع ہو جاتی تھی, خواہ آج ہو یا کل، اور حکم کی حفاظت سے چیزیں بڑھتی ہیں، برکتیں ہر چیز میں، تعلقات میں، چیزوں میں، وعدے ہیں بارہ. تو جب تم اس حال میں ہو اور اس حال کا حکم پورا کرو تو تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو تو اسی ایک اکیلے اللہ سے مانگو بس. جس اکیلے ذات کی حکم پورا کرتے ہو اور اس کے مقابلے میں دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے ہو، پرواہ سب کا ہے حکم کی وجہ سے، لیکن جہاں حکم کے مقابلے میں کوئی آ رہا ہے تو وہاں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا جائے گا. مخلوق کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرنا کوئی کام نہیں ہے. مخلوق کو راضی کر لو، مخلوق کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرنا کام نہیں ہے. اللہ کو راضی کر کے مخلوق کو ناراض کرنا کام ہے. احکامات ایسے دیے گئے ہیں کہ جس میں مخلوق بھی راضی، اللہ بھی راضی. والدین کے بارے میں احکامات ہیں، وہ راضی ہو جائے. ہر لین کے اعتبار سے احکامات ہیں، لیکن اگر بندہ ان دونوں کے بیچ میں آ جائے تو بتائے گیا کہ نہیں، اللہ کی ناراضگی، کیونکہ حکم کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کیا جائے گا اور آخرت بنانے کے لیے پورا کیا جائے گا. یہ پوری دنیا ایک سنت کا بدل نہیں ہے، چجائے واجبات اور چجائے فرائض اور چجائے وہ محنت، جس محنت کے ذریعے سے یہ احکامات زندہ ہوتے ہیں اور یہ دن زندہ ہوتا ہے. تو اس حکم کا جو بدلہ ہے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، کیونکہ دنیا اس کے بدلے کی جگہ نہیں ہے. تو حکم تو آخرت کے لیے پورا کیا جاتا ہے کہ میری آخرت بن جائے. اس لیے کہہ رہے حکم پورا کرنے میں دنیا میں جو وعدے ہیں اس کی یقین رکھو گے، اس کی نیت نہیں کرو گے، اس پر یقین رکھو گے کہ ہاں جب میں اس راستے پر احکامات پورا کروں گا اللہ مجھے اطمینان دے گا، وعدہ ہے. اللہ میری حفاظت کرے گا، وعدہ ہے. اس وعدے پر یقین ہو. لیکن حکم اپنے دنیا میں اطمینان کے لیے پورا نہیں کیا جائے گا، ورنہ تو پھر غرض ہی دنیا ہی ہوگی. پورا کیا جائے گا آخرت کے لیے کہ میری آخرت بن جائے. تو اس بندے کو ضرورتیں پڑے گی پھر، جب ضرورت پڑے گی تو اس کے ساتھ اپنے اس حالات کو بنانے کے لیے، اس کے بدلوانے کے لیے، یا جو بھی مشکل ہو اس کے حل کرنے کے لیے اس کو دیا گیا ہے دعا. اور اس لیے دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے. اس لیے یہ دعا اس ذات سے مانگی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ اس کے اندر طاقت ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، معطی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، مشکل کا حل ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اسی کے ہاتھ میں ہے. تو یہ اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو. اور جو میں جس حال میں ہوں تو اس حال کو وہ جانتا ہے، اس لیے اس کے پاس غیب کا علم ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، وہ تو واسطوں سے آتا ہے. تو جب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو اب میرا کام کیا ہے کہ اس حال میں اللہ کے حکم کو پورا کر کے اللہ سے مانگنا یہ میرا کام ہے. اس لیے حکم پورا کر کے مخلوق سے نہیں مانگا جائے گا. کہ حکم اللہ کا پورا کرو تو مانگو, وہ تو بن مانگے بھی دے رہا ہے لیکن مانگنے سے تعلق بڑھتا ہے, مانگنے سے محبتیں بڑھتی ہیں, جیسے نماز سے تعلق بڑھتا ہے, قرب کا ذریعہ ہے. اس لیے بتایا کہ تمہاری جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جو ایک دینی ضرورت ہے اور وہ ہدایت ہے تو مانگو. کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی. اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی ہدایت پر نہیں آ سکتا جب اللہ نہ دے, تو تم سب کے سب گمراہ ہو. مگر جس کو میں ہدایت دوں فاستہدونی تو میرے سے ہدایت مانگو. ہدایت مانگو ہر حال کی, جو تو میں تمہیں ہدایت دوں. اور دنیا کے اعتبار سے بتایا کلکم جائع الا من اطعمتہ, تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلا دوں. فاستطعمونی میرے سے کھانا مانگو. اپنے آپ کو بندہ ماننے کا عادی بنا دے, ورنہ اندر تو چیزیں ہیں تو ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ کے بجائے اوروں سے مانگے گا, جہاں کھانا نظر آئے گا اسی سے مانگنا شروع کر دے گا, جہاں کپڑا نظر آئے گا اسی سے مانگنا شروع کر دے گا, جہاں مسئلے کا حل نظر آ جائے گا تو اس سے مانگنا شروع کر دے گا, حالانکہ اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. بتائے کہ مانگو میرے سے تو وعدہ ہے, بس اطعمکم میں تمہیں کھلا دوں گا, صرف نہیں دوں گا بلکہ تمہیں کھلاؤں. اس کا ذریعہ دعا ہے. دوسرے اسباب سے انکار نہیں ہے, وہ اسباب اللہ نے بنائے ہیں اور اس کے اپنے احکامات ہیں, لیکن اگر دوسرے اسباب ہیں تو دعا تو بھی بڑا سبب ہے کہ عمل کر کے دعا مانگو. عمل کر کے دعا دعا مانگو. کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی, تم سب کے سب ننگے ہو مگر جس کو میں کپڑا میں پہنا دوں تو کپڑا میرے سے مانگو تو میں تمہیں پہنا دوں گا. اور یہ صرف کپڑے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں, مکان کے ساتھ اس کا تعلق ہے, صحت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بندے کو تو اللہ نے محتاج بنایا ہے, یہ محتاج ہونا تو اس کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ جتنی حاجتیں اتنی دعائیں. تو یہاں وعدہ کیا, حکم پورا کر کے مانگو. ضائع کر کے مانگنا وہ الگ نوعیت ہے. تو اذا سألت فاسأل اللہ, تو جب مانگنا ہو تو مانگنا اللہ ہی سے ہو. تو ہدایت بھی اللہ سے مانگو, تو کھانا بھی اللہ سے مانگو, تو کپڑا بھی اللہ سے مانگو, تو صحت بھی اللہ سے مانگو. جس مشکل میں ہو اس مشکل سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ تقویٰ ہے, حکم پورا کر کے. اور اس میں مانگنا ہے کس سے؟ اللہ سے. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, تمہیں مدد چاہیے تو مدد بھی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ ہی سے. کام اللہ کے مدد سے چلتا ہے. حکم پورا کر کے اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ سے مدد مانگو, وعدہ ہے.
In every condition we have to fulfill the command of Allah subhanahu wa ta'ala. this quality of total, complete obedience to Allah, whether it is our wealth, whether it is our children, whatever, fulfill Allah's command. Break Allah's command and then make dua to Allah Ta'ala for protection. For example, utilizing your wealth against the command of Allah and then making dua that Allah protect your wealth. Utilizing yourself against Allah's command and then making dua that Allah must protect you. That is not the procedure. Don't break the command of Allah and then make dua and hope that those things will be protected. Because the road to destruction of whatever you have, the road to circumstances turning against you, is when you will not fulfill the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah's promise is in its place. Allah's promise is there, that if you will fulfill whatever condition, the hukum and the order of Allah subhanahu wa ta'ala that is attached to that, fulfill that condition, and then obviously needs will arise. We are needy, we are Allah's creation. Ask from Allah. Turn to Allah subhanahu wa ta'ala. And particularly when there is confrontation, on the one hand, the choice is there. Please the creation. Please the creation at what cost? At the expense of pleasing Allah? No. Many times there are conditions, there are orders of Allah that are such that the creation also prefers that. For example, fulfill the rights of one's parents is Allah's order. And it is something that the parents also will be happy about. So that is fine. When the situation arises that there is a conflict, please the creation or please the creator, here we have to understand that Allah has to be in front. There's no question of pleasing the creation at the expense of pleasing Allah. Please Allah, even if it means that the creation becomes displeased with you. Why? Because we have to fulfill Allah's order, keeping our akhirat in front. The whole world can get together. They cannot change one sunnah also. Even leave the wajibat, leave the faraid, and leave that effort by which Allah's hukam and orders will come alive. They may try whatever they want, keep Allah in front. Keep your akhirat in front. Fulfill Allah's order, keeping one's akhirat in front, because one's akhirat will be made through that. We have the conviction that in dunya also, in this world also, Allah subhanahu wa ta'ala will bless us if we fulfill His commands. Allah will give us contentment of the heart. Allah will be with us. Allah will give us His protection. These promises are in their place. But the primary motivation for our action is we have to keep our akhirat in front, not dunya. Every need of this world that comes in fulfilling Allah's command, we have to address that need. How? We are given one very, very powerful tool, and that is dua. The worship of dua is ibadat. It is a form of the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And dua, asking, addressing your needs, address it towards that being that who exclusively has the power and the means to fulfill every need. Allah is Mu'ti, Allah is the giver, directly from His Zaat. Allah is the solver of problems, directly from His Zaat. It, when everything is in Allah's hand, we are ordered, fulfill Allah's command and ask from Allah. Do not ask from the creation. Don't turn our gaze of need and desire towards the creation. The more you will ask Allah, the more your relationship with Allah will develop. The more you will become the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. Whether it is a worldly need or whether it is a need of akhirat. For example, all of us, our greatest need is hidayat. Ask from Allah. Because hidayat is not in the hands of anyone besides Allah. Kullukum dhalun illa man hadaytu fastahduni ahdikum. Every one of you were deviated, were astray, except whom Allah gives hidayat to. So Allah is commanding us, ask from Allah, we will guide you. Your needs of this world, kullukum jaya'un illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum. Every one of you is hungry without food, except whom Allah feeds. Provider of sustenance is Allah. So Allah says, seek your sustenance from me. Unfortunately, we ask from where we see or we think it is happening. We sometimes turn towards the people of this world, towards the people of means. In reality, nothing is in their hands. Everything is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. So turn, Allah says, ut'imkum, not just give you, not just bless you. Allah says, I will feed you. What is the road towards this? Dua. Asking Allah Ta'ala, this does not mean that we are negating the other means, earning, etc. All those means also are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. But understand the importance of this means of dua. Kullukum arin illa man kasawtu, fastaksuni aksukum. Every one of you were naked, without clothes. Except whom I gave clothes to. So Allah is commanding you, not only your clothes. What does it mean? Your home also, your business also, your children also, whatever need. The condition is dua. Fulfill Allah's order, and in the light or the basis or foundation of that, ask from Allah whatever the need, whether it is hidayat, whether it is food, whether it is clothing, whether it is health, whatever it may be, the road to it is fulfill Allah's command. In other words, every need you have, develop taqwa. What does taqwa mean? Fulfill the command of Allah and ask only from Allah. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. When you ask only from Allah. And when you seek help, protection, need, whatever it may be, ask help from Allah.
یہ یقین بندے کے زندگی کے بننے کے لیے دنیا اور آخرت میں بنیاد ہے. اس لیے ہر زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زندگی کو وجود میں لانے کے لیے یہ بنیادی محنت کی ہے. جس بستی میں بھی اس کی بعثت ہوئی ہے, جس شہر میں بھی ہوئی ہے, جس علاقے میں بھی, جس طبقے میں بھی, تو اس کو اسی راستے پر ڈالا گیا ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ اس بستی میں اقامت دین ہے, اس شہر میں, اس علاقے میں دین قائم کرنا, اس کی محنت کرنا, یہ تمہاری بعثت کا مقصود ہے. اسی لیے بھیجا جاتا ہے, پیغمبروں کو بھیجا گیا. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه. ایسی راستے پر ڈالا ہے سب کو. خواہ ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس لیے ان کی بنیادیں نہیں بدلی ہیں اور نے ان کا طریقہ کار بدلا ہے بنیادوں میں. تو یہ بتایا کہ تمہاری بعثت اسی بات کے لیے ان اقیم الدین، اور یہ اتنا اہم کام ہے اور ضروری ہے کہ اس کے لیے جو نظام اللہ نے چلایا پیغمبروں کا، جو سب سے زیادہ خیر خواہ اپنی امت کے لیے، اور سب سے زیادہ نفع دینے والا، شفقت اور خیر خواہی جو بھی ہونے چاہیے وہ ان کے اندر اللہ نے وضعیت رکھی تھی جو اس کام کے لیے ضروری تھا. کیوں کہ اس پر آگے فیصلے ہیں مرنے کے بعد. دنیا کی زندگی بھی ہے لیکن وہ تو گزر جائے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تاکہ کسی کو قیامت کے دن اس بات کے کہنے کا موقع نہ ملے کہ جب یہ اتنی ضروری بات تھی تو ہمیں سمجھایا جاتا، ہمیں بتایا جاتا، ہمارے پاس تو نہ سمجھانے والا آیا ہے نہ بتانے والا آیا ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، نبی ان کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ کسی کو اس بات کے کہنے کا موقع نہ مل سکے، اور ان کو انداز دیا گیا بشارت اور انذار کا کہ جو تم اس یقین کی طرف بلاؤ گے، اس زندگی کی طرف بلاؤ گے تو اس کا کام آمرانہ نہیں ہے. اس لیے اس کام کی بنیاد یہ علی سبیل الدعایا ہے، علی سبیل الامر نہیں ہے. وہ تو بعد میں پھر نعمتوں کے طور پر ملتی ہے جو چیزیں ہیں، لیکن علی سبیل الحکومہ نہیں ہے، یہ علی سبیل الدعایا ہے، دعوت کا راستہ ہے. حاکمانہ راستہ تو حکم ہے، کر اڈر ہے، تو اڈر الگ بات ہے، اڈر تو اللہ ہی حقدار ہے کہ اڈر دے، لیکن اللہ کیسے انداز سے بتاتا ہے؟ تو انداز یہ اختیار کیا، رسلا مبشرین و منذرین، کہ انہوں نے اپنے اسلوب میں بشارت کہ دیکھو اگر تم اس کلمے کو پڑھو گے اور اس یقین کو اپنے اندر لاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ. ابو جہل سے جب مجلس میں بیٹھے تھے، میں وہ آخری بات اس میں عرض کر رہا ہوں کہ میں تو ان کو ایک ایسے کلمے کی طرف بلاتا ہوں، ایک ہی بات، اگر انہوں نے وہ بات مان لی تو عربوں پر ان کی حکومت ہو جائے گی، ان عربوں پر ان کا غلبہ ہو جائے گا اور عجم ان کو جزیہ دیں گے، ان عرب اور عجم سب ان کے. تو اس پر ابو جہل نے کہا وابیت عشر کلمات، کہ تیرے باپ کی قسم اس طرح ایک بات کی ہم تو 10 باتیں بھی سننے کے لیے تیار ہیں. یہ اس فلاح کو بتایا کہ فلاح ایسی ہے کہ اس میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فضیلتیں تو اس کلمے کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہوں نے کہا اس میں ہم نے نہیں ماننا. تو اس عمارت کے لیے، اس دینی، اس کے لیے اس کو بنیاد کے طور پر رکھا گیا کہ جب تک بندہ کے اندر یہ یقین نہ ہو کہ جتنے بھی حالات ہیں ان کا لانے والا، ان کا بدلوانے والا، ان کا جو بھی تصرف کرنے والا، وہ اکیلے اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو عملوں کے ساتھ جوڑا ہے تو پیغمبروں کو بھیجا ہے ان عملوں کے بتانے کے لیے. اس لیے پیغمبر دین لے کر آتا ہے. دین دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے, امر اور نہی, معروف اور منکر, کہ یہ تمہارے کرنے کے کام ہے, یہ تمہارے نہ کرنے کے کام ہے. اور جو کرنے کے کام ہے اس پر وعدے لے کر آتے ہیں, یہ مشاہدے کے خلاف, اور جو نہ کرنے کے کام ہے اس پر وعیدے لے کر آتے ہیں مشاہدے کے خلاف, کہ اس سے تمہاری زندگی بگڑے گی اگرچہ نظر آ رہا ہے کہ بنے گی, اور اس حکم سے تمہاری زندگی بنے گی اگرچہ نظر آ رہا ہے کہ زندگی بگڑے گی. لیکن اس مشاہدے کے خلاف پیغمبر وعدے لے کر آتا ہے, اور حکم طبیعت کے خلاف لے کر آتا ہے, خواہش کے خلاف حکم آتا ہے. تو حکم خواہش کے خلاف ہوتا ہے, خواہشات تو نفس کے تقاضے ہیں, اور اس پر وعدے مشاہدے کے خلاف ہیں. اس لیے ان وعدوں اور ان وعیدوں پر یقین, اسی کا نام ایمان ہے. اور اس طبیعت کے خلاف حکم پورا کرنا, خواہش کے خلاف حکم پورا کرنا, اسی کا کام ہے عمل صالح. کہ عمل نیک تب بنے گا کہ جب اپنے خواہش کو دیکھ کر کام نہ کرو. جی چاہنا پورا کرنا یہ کوئی کام نہیں ہے, بلکہ ہم نے سنا ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ, کہ کسی بھی عمل میں اشتغال کی کوئی وجہ نہیں سوائے حکم پورا کرنے کے. نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ حکم ہے. روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ حکم ہے. زکات کیوں دے رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے. حج کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے. سچ کیوں بول رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے. اور فلان کام کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے. یہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اللہ نے روکا ہے. اللہ نے, یعنی کسی عمل کے اشتغال کی وجہ سوائے حکم الہی کے کوئی, طبیعت کی وجہ سے کرنا یہ کوئی کام نہیں ہے. جی چاہنے کی وجہ سے کرنا, آج جی چاہے گا کل نہیں چاہے گا, حالانکہ نماز کا حکم تو روز ہے پانچ, آج دل کرے گا کل نہیں کرے گا, آج آسانی ہوگی کل مشکل ہوگی, آج لوگ تعریف کریں گے کل لوگ جو ہے تمہاری مذمت کریں گے, آج تمہیں کوئی آگے بڑھا دے گا کل تمہیں کوئی پیچھے کر دے گا. تو اللہ کی رضا کے علاوہ اور اللہ کے حکم کے پورا کرنے کے علاوہ جو بھی جذبہ ہے وہ جذبوں کو ختم کیا گیا ہے, کہ اپنے طبیعت کی وجہ سے اور اپنے جی چاہنے کی وجہ سے یا ظاہر میں منافع کی وجہ سے بندہ کوئی کام نہ کرے, بلکہ بندے کا کام یہ ہے کہ کسی بھی عمل میں اس کا اشتغال, اس کس کی وجہ سے ہو, اس لیے اس پر بیعت کی جاتی تھی. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی, کہ ہم نے بیعت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر, کہ ہم نے حکم سننا بھی ہے, ہم نے حکم ماننا بھی ہے. سننا ماننے کے لیے ہوتا ہے, فل منشت والبکرا, ہمارا جی چاہے یا نہ چاہے, جی چاہے کبھی دل کرے گا کبھی نہیں کرے گا. فل عسری والیسری, کبھی آسانیاں ہوں گی کبھی مشکل ہوگی, تو ہم نے مشکل میں بھی کام کرنا ہے اور ہم نے آسانیوں میں بھی کام کرنا ہے. وعلی اثرۃ علینا, اگرچہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے گی, دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے گی, بعد میں آنے والے کم سمجھدار جو بھی ترجیح دی جائے گی, ہمیں نہیں پہچانا جائے گا, جو پہچاننے والے تھے وہ رہے نہیں. ایسے بعد میں کہ جن کو ان کا پورا وہ نہیں ہے, تو دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے گی. والا اثر اتنا لینا, لیکن ہم نے کام کرنا ہے. کیوں؟ اللہ کے لیے کرنا ہے, آخرت کے لیے کرنا ہے, حکم پورا کرنے کے لیے کرنا ہے, اللہ سے لینے کے لیے کرنا ہے. وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ, اور جس کو جس کام کا ذمہ دار بنا دیا جائے گا اس سے لڑنا نہیں ہے ہمیں. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ یہ تو اچھی طریقے سے نہیں کر سکتا ہے, میں کر سکتا ہوں. تو اگر مجھے یہ ذمہ داری دی جائے گی تو میں یوں کر لوں گا یوں کر لوں گا, نہیں. تمہارا کام ہے تعاون کرنا, تمہارا کام ہے اس سے وہ لینا نہیں ہے تمہارا کام. وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ, کہ جو بھی اس کا اہل ہے اور اس کو وہ ذمہ داری دی گئی ہے تو اس کا اس سے لڑنا نہیں ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے جو بھی ہو جو سب, کہ ہمارا اشتغال کسی بھی کام میں کسی بھی حال میں کسی بھی وقت میں سوائے امر الہی کے اور کوئی نہ ہو, اس لیے اس پر لایا گیا ہے. نبیوں نے اسی پر لایا کہ یہ بنیادیں ہیں, کیونکہ اقامت دین اس کے بغیر نہیں ہے. دین تو نام اسی کا ہے کہ اللہ پر یقین رکھے, اللہ کے احکامات کو پورا کرو. تو یہ وعدے لے کر آتے ہیں, وعیدے لے کر آتے ہیں, طبیعت کے خلاف احکامات لے کر آتے ہیں کہ خواہش کے خلاف یہ حکم پورا کرو, خواہش کے خلاف یہ حکم پورا کرو, تاکہ تمہارے اندر ایمان ہو اور نیک عمل ہو. اور اس پر وعدے ہیں رسلا مبشرین و منذرین, کہ اگر تم اس طرح ان احکامات کو پورا کرو گے تو تمہارے لیے وعدے ہیں, یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا. اور اگر تم اس راستے پر نہیں پڑھو گے تو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے لیکن اس کے باوجود یہ مصیبتیں ہوں گی, یہ پریشانیاں ہوں گی.
By way of foundation for the lives of humanity to come on this, that our life in this world and in the hereafter will only be made by keeping the order of Allah in front of us. To establish this in every age, to introduce this way of life, this foundation, this conviction, Anbiya alayhim salatu was salam was sent. And it is essential that we appreciate and understand that the foundational effort of Anbiya alayhim salatu was salam, the basis of their message and their invitation, regardless of which town, which locality, wherever they were sent, the foundation of their ba'asat and them being sent was this, that your work and your objective and your purpose is iqamat-e-deen, is to establish total complete deen. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Every Nabi of Allah, the purpose of his ba'asat, whichever town or locality, was an aqimuddin, establish in totality the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is such an integral and such an important thing that Allah subhanahu wa ta'ala set in play this silsila, or this chain of nubuwat, Nabi after Nabi, on their mizaj and temperament, that every Nabi had the compassion, had the desire of the goodness of his people in his heart, which is absolutely imperative. The desire of the goodness of others, the compassion of Anbiya alayhi salatu wassalam. Why? Because this life will pass. The actual life is after death. And the success of that life is dependent on the establishment of deen. So there, the road for anyone to complain was closed. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. No one has an opportunity now to complain that no one came and gave us the message. To shut that door, Allah subhanahu wa ta'ala sent Anbiya alayhim as-salatu was-salam. And it is important to understand that the message and the temperament of Anbiya alayhim as-salatu was-salam was not on the basis of compelling or commanding. Their message was delivered on the basis of da'wah. Rusulan, mubashirin, wa mundirin. They gave glad tidings and they gave warning that bring conviction on this one kalima. On the basis of this will be success, success of the hereafter, this world also. Abu Jahl, Allah's Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam invited him that bring the conviction on this one kalima and what will happen? You will become the master of the Arab world and the non-Arab world will pay you taxes. In other words, the whole world will be brought to your feet. But first the kalima has to be established, this conviction, this way of life. What did he say? Naam wa abika ashara kalima. Become the ruler of the whole world, tell us 10 kalima. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, Qulu la ilaha illa. La ilaha. He said, no, this I'm not prepared to accept. So this conviction that the foundation has to be on this, that every condition, every situation, every circumstance is linked primarily to Allah subhanahu wa ta'ala and the protection and preservation of whatever you want and conditions in this world are in the obedience of the command of Allah subhanahu wa ta'ala, because this, in other words, deen. And what is deen? Deen is a conjunction of two things, ma'ruf and munkar. Allah's command and Allah's prohibition. What Allah Ta'ala has commanded you, the benefits of it. Stay away from that which Allah prohibited you, the harms of it. Wada and wa'id, it's a different matter. That it is not based on that which is apparent. Sometimes fulfilling Allah's command results in apparent loss, what we call mushahada, what you can see. And sometimes the prohibition results in apparent gain. That should not be in front of us. Allah's command, whether it appeals to my desire or not, whether my nafs supports it or not, at Allah's fulfilling Allah's command, even if it means going against one's desire, that is what we call amal-e-salih. We cannot be motivated by anything else. What is Allah's command? I am doing it not because I am attracted to it. I am not doing it on any other basis. I am doing it or I am staying away from it. Do and don't. Why? Because this is the command of Allah. Because if the basis or foundation of your actions is desires, today you will desire something, tomorrow you won't desire. Today something is easy, tomorrow it becomes difficult. Today people are praising you for something, tomorrow they will criticize you. Today people are elevating you because of something, tomorrow they will bring you down. So the foundation is none of these things. What is the foundation? What is the pleasure of Allah? What is the order of Allah subhanahu wa ta'ala? And I have to fulfill that whether my desire is there, whether there is apparent benefit or harm, whether it is in conformance to what pleases or displeases me. Sahaba took bayat on this. They took the oath of allegiance on this. Sam'i wa ta'a fil manshati wal makra. Listen and obey what is Allah's command whether there is ease or adversity. Fil usri wal yusr, whether good circumstances or difficult circumstances. Wa ala atharatin alayna, and even when others are given preference over us. In other words, the future generations, because of lack of understanding, if recognition is not given to us, if our due respect is not given to us, in regardless of all that, we have to fulfill, it is our work, the rights and responsibilities of Allah that Allah has sent to us have to be fulfilled, because our akhirat is dependent on that. Fulfill it because of Allah. Fulfill it to please Allah. Fulfill it because our akhirat. And if someone else is given preference, our job is not to fight with them and feel that I was more worthy of doing that. Why did he get it? No. Ta'awun, assist and help him, regardless of who is given the responsibility. Because ishtighal, as Imam Ilyas Sahib Rahmatullah Alayhi used to say this, the crux and essence in this, involvement in any action is because it is the command of Allah. Whether it appeals to my desires or not, keeping one's desires in front, that is not the foundation. Praise of others, not the foundation. Benefit, not the foundation. Whether it goes against my desires, regardless, Anbiya alayhi salatu wassalam came with us, and the foundational message or the foundation of them being sent was the establishment of deen. In other words, keep Allah in front. Fulfill the command of Allah subhanahu wa ta'ala, so that our actions become in conformance to the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, and to spur us in this direction. Rusulam mubashirin wa mundirin. What Allah will give you, the promise is there. What, regardless of whether it appeals to you or not, or whether you can see it or not, have conviction in the promise of Allah and stay away from that which Allah has cautioned or prohibited, with the conviction that the harm, whether apparent or not, why I am doing it? Because it is Allah's command.
Jo hukum ki wajah se karega, usko istiqamat milegi. Koi bhi amal ho, uska tahqeeq kare. Lekin jo hukum ki wajah se karega ke mujhe is kaam karne ka hukum hai, ibadat ka mujhe hukum diya gaya hai ke ibadat karo aur ikhlas ke sath karo. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. To jo hukum ki wajah se karega aur ikhlas ke sath karega ke sirf Allah ki raza, kyunki Allah ki raza se badhkar kaun si cheez hai jiski banda niyat karega. Ridwan min Allah akbar, zalika huwa al-fawz al-azim. To hukum ki wajah se kare, jazba Allah ki raza ka ho, niyat wahi ho ke Allah razi ho jaye, aur is yaqeen ke sath kare ke jo hukum par jo vaada hai uska yaqeen ho, shak na ho. یہ جو زندگی ہے, یہ زندگی پہلے عبادات میں آئے گی, ان بنیادوں کے ساتھ, اس اخلاص کے ساتھ, اس ایمان کے ساتھ اور پیغمبر کے اتباع کے ساتھ. یہ راستہ ہے بندے کے دیندار بننے کا. اس لیے حالات کو تو جوڑا اعمال کے ساتھ, اور اعمال کو جوڑا نماز کے ساتھ. اعمال میں جو عبادات ہے, جو حقوق اللہ ہے, تو اس کو جوڑا نماز کے ساتھ. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. تو حالات کو اعمال کے ساتھ جوڑا اور اعمال کو نماز کے ساتھ جوڑا. آج عمومی طور پر اس کو کوئی الگ چیز سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بس نہیں, ہمارے اعمال کو ہمارے حالات کو اعمال کے ساتھ اور ہمارے اعمال کو نماز کے ساتھ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو جب بھی کلمہ پڑھا تو اس کو کلمے کی دعوت پر ڈالا, یہ حکم تھا کہ اس کی طرف بلانا کام ہے. اور اس حکم کے پورا کرنے میں جو مشقتیں آئیں اس مشقتوں کو برداشت کرنا کام ہے, اس یقین کے ساتھ کہ رب کا حکم پورا کروں گا, دعوت والا اللہ میری تربیت کرے گا, اس حکم کو پورا کروں گا اللہ میری حفاظت کرے گا. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, اس حکم کو پورا کروں گا, اس میں پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے, پیسے کا اپنا مقام ہے, اس کو ایک کونے میں رکھا ہے اور ظاہری چیزوں کا نہیں ہے. کہ میں حکم پورا کروں گا اللہ میری حفاظت کرے گا. اذ اللہ یضیعنا, اگر تم ہمارے بارے میں اللہ کے حکم کی حفاظت کرتے ہو, تحقیق کرو کہ حکم ہے نہیں ہے, لیکن اگر تم ہمارے بارے میں اللہ کے حکم کو ضائع نہیں کرتے ہو تو اللہ سے امیدیں باندھو, اللہ ہمیں کیوں ضائع کرے گا. اذ اللہ یضیعنا, ہم اس حکم کی دعوت والے حکم کو پورا کریں گے تو اس سے اللہ ہماری تربیت کرے گا, اس سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا, اس سے اللہ ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں کامیاب کر دے گا. یہ وعدے ہیں اس پر. اس لیے اس میں نظر آتا ہے بندے کی جان اور بندے کے مال کا نقصان نظر آ رہا ہے, تو مشاہدے پر نہیں ہے, مشاہدے کے خلاف اس حکم پر جو وعدے ہیں اس کا یقین رکھو. اور یہ سکھلایا کہ اس کو اندر بٹھانے کے لیے کہ اندر آ جائے, ایک صرف معلومات, یہ علم معلومات والا نہیں ہے, یہ علم یقین والا ہے. کلمے والا علم جو ہوتا ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ, یہ صرف معلومات والا نہیں ہوتا کہ پتا ہو, بلکہ یہ یقین والا ہے جس کی جگہ دل ہے. تو یہ بتایا کہ دل کے اندر اتارنے کا راستہ یہ ہے کہ اس کو کہو اور اس کو پیش کرو لوگوں پر. کیونکہ ابتدا میں جو کام تھا تو ابتدا میں کام ایسا تھا کہ کوئی اس کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں تھا, اس بات کے سننے کے لیے تیار نہیں تھا. اس لیے اس انتظار میں نبی نہیں بیٹھتا تھا کہ لوگ آئے نہ آئے, کہ لوگ آئیں گے تمہیں بات کروں گا, لوگ نہیں آئیں گے تمہیں. اس لیے کہا کہ تم ہی جاؤ لوگوں سے, یہ حکم ہے اس حد کہ لوگوں کے پاس جاؤ. اس لیے اس کو منسوب کیا اپنی طرف, ولقد ارسلنا, ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو قوم کے پاس, ہم نے بھیجا ہود علیہ السلام کو اپنے قوم کے پاس, ہم نے بھیجا صالح علیہ السلام کو قوم کے پاس, ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس. بھیجنے والا اللہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو جو بھی جس نے بھی کلمہ پڑھا تو اس کو اسی کام میں اپنے ساتھ, اس معنی میں وہ امتی رہے گا نبی نہیں, لیکن جو کام نبی کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام ہر کلمے پڑھنے والے کو دیا گیا اور ان تکلیفوں میں سے ان کو گزروایا. اس سے ان کا, یعنی آپ خود اندازہ لگائے کہ اگر ایک بندہ ایک دفعہ اس کلمے کو سنتا انصاف کے ساتھ, طلب کے ساتھ, تو پورے 60 سال 70 سال والے شرک اور کفر سے توبہ کر کے موحد بن جاتا مومن بن جاتا. تو جو کہنے والا بار بار کہہ رہا ہے بار بار اس کو کہہ رہا ہے تو اس کے اندر کتنا یہ اترے گا. اس لیے سننے سے اندر اترتا ہے تو بولنے سے بھی اندر اترتا ہے تو سوچنے سے بھی اندر اترتا ہے. اس لیے جب قرآن پہلے اترا انہی بنیادوں کے بارے میں, ایمانیات کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, یہ پہلے اترا ہے یہ جنت اور جہنم کے بارے میں, تو جب آیتیں اترتی تو ان سننے والوں کا ایمان بڑھتا اور منافق مذاق کرتے. تو منافق جو ہے وہ اس سورت کے اترنے کے بعد کہتے تھے ایوکم زادت ہاذہ ایمانا, کہ ذرا اپنے ایمان کو دیکھو کس کا ایمان بڑا ہے, مذاق کے طور پر. فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون, کہ ایمان والوں کا ایمان تو بڑھتا اور اس سے بہت خوش ہو جاتے ہیں اندر ایک فرح اور سرور. لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ, جو مقوی غذا ہوتی ہے, مقوی غذائیں جو ہوتی ہے وہ صحت مندوں کو دیا جاتا ہے جو کام کرتے ہیں. اس لیے وہ بڑے مضبوط مضبوط غذائیں, پتا نہیں کتنے کلو گوشت کھاتے ہیں, یہ جو پہلوان ہضم بھی کر لیتے ہیں ڈی سی کی, وہ اس کے بدن کا جز بنتا ہے. اور دل کے بیمار کو دیکھو تو اس کی بیماری بڑھے گی, ایک کی صحت بڑھے گی دوسرے کی بیماری بڑھے گی. کیوں؟ اس کے دل کے اندر وہ بیماری ہے. تو اسی دین سے اور اسی آیتوں سے اور اسی کام سے ادھر ان ایمان والوں کا ایمان بڑھتا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ, تو ان کی پلیدی جو شرک اور کفر اور بے دینی کی تھی وہ اور بڑھ جاتا, زدگی بن جاتا اور انکار کرتا. اس لیے ایک بندہ کو یا کسی بستی کسی شہر کسی علاقے کو دین پر لانے کے لیے یہ بنیادیں ہیں کہ آخرت پر لاؤ, توحید پر لاؤ, رسالت پر لاؤ, اس کے بغیر دیندار نہیں بن سکے گا. یہ تینوں بنیادیں ہیں. اسے سب نبیوں کی مشترک محنت احکامات میں تو آگے موقع محل کی باتیں ہیں, لیکن بنیادیں جو ہیں جس کے اقامت کے لیے بھیجا گیا ہے, ہر نبی کو بھیجا گیا ہے کہ اس بستی میں اس شہر میں اس علاقے میں دین قائم کرنا کے لیے محنت کرنا تمہارا کام ہے, تو اس محنت میں یہ بنیادیں تھی, ان بنیادوں پر اپنے امت کے لانے کی کوشش کی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو اس پر, اس لیے جو آیا واپس نہیں گیا, بہت کم کوئی اکا دکا واقعہ ہے, لیکن جو آیا حق سے باطل کی طرف کون جاتا ہے, صحیح سے غلط کی طرف کون جاتا ہے, اگر صحیح سے غلط کی طرف جا رہا ہے تو یہ دلیل اس بات کی کہ یہ اس کو صحیح دل سے نہیں سمجھ رہا تھا یا اس نے نہیں سمجھا تھا اس کو, کسی بھی غرض کی وجہ سے تھا. ورنہ صحیح سے غلط کی طرف, حق سے باطل کی طرف, جائز سے ناجائز کی طرف, یہ کوئی عقل مند کا کام تو نہیں ہے. تو جو آتے وہ ان کو پورا یقین تھا کہ یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال میرے محترم دوستو, اس کام کو بھی اسی بنیادوں پر ہمارے حضرات اور آپ سنتے رہتے ہیں اٹھایا جاتا ہے کہ اپنے بستیوں میں, اپنے شہروں میں, اپنے علاقوں میں, اپنے ملکوں میں اگر کام مضبوط کرنا ہے تو کام کے مضبوط ہونے کے لیے اس یقین کا ہونا ضروری ہے. کہ بنیادیں مضبوط ہو, اور بنیادوں کے مضبوط ہونے کے لیے اس کی ضرورت کیا ہے کہ ایک ان باتوں کا اپنے کو محتاج سمجھ کر, اگر کسی وقت خدا نخواستہ بندے کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ بستی والے محتاج ہیں, شہر محتاج ہیں, علاقہ محتاج ہیں, ملک محتاج ہیں, آگے پھر عجب اور کبر کی کہ میں نے تو اتنا کیا ان بستی والوں کے لیے, ان شہر والوں کے لیے, ان علاقے والوں کے لیے, ان ملک والوں کے لیے, فلاں کے لیے, میں تو اتنا, اس نے بنیاد یہ رکھا کہ تجھے حکم ہے, یہ اپنے لیے ہے, من عمل صالحا فلنفسه, دکان اپنے لیے ہے, زمینیں اپنے لیے ہیں, کارخانے اپنے لیے ہیں, مزدوریاں اپنے لیے ہیں, کہتے اپنے لیے مزدوری کر رہا ہوں, اپنے لیے دکان کر رہا ہوں, اپنے لیے کارخانہ کر رہا ہوں, کارخانے میں لگا ہوا ہوں, اپنے لیے کر رہا ہے, حالانکہ اس سے اور لوگ خرید رہے ہیں, دکانداری نام ہے لینا دینا, کارخانے ہیں اس لیے کہ اور لوگ لیں, اس کی طرف ان کو متوجہ کیا جاتا ہے, ہمارے پاس اتنا کچھ ہے ہمارے سے لو, لیکن اس کے اندر کی بات کیا ہوتی ہے, یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے لیے کر رہا ہوں, میرا کاروبار ہے, یہ میرا کاروبار ہے, یہ بات نہیں اگر میں یہ کاروبار نہ کرتا تو اوروں کو کہاں سے ملتا, وہ تو 20 دکانیں اور موجود ہیں, تمہاری جانب میں 20 دکانیں موجود ہیں اور اسی کے اندر بھی وہی سودا ہے, لیکن تمہارے پاس آ رہا ہے, تمہارے پاس بیچنے والے نے تمہارے پاس بھیجا, خود ہی نہیں آیا, اس لیے اب تمہارے پر احکامات ہیں کہ اس گاہک کے ساتھ کیا معاملہ کرو, تو تمہارے پاس آیا ہے, تو یہ سب اپنے لیے ہے, بستی کے لیے ہے, شہر کے لیے ہے, علاقے کے لیے ہے, ملک کے لیے ہے, اگر سب میں آ جائے, میرے اندر نہ آ جائے تو میرا کیا بنا, اس لیے وعدے یہ ہے کہ جو اپنے لیے کرے گا تو ہر حال میں کرے گا, جو بھی وہ کرے گا, اور اس کو محروم نہیں رکھا جائے گا, تو اس کے ساتھ وعدہ ہے, لیکن دوسروں کے ساتھ وعدے نہیں ہیں, کسی بندے کے صحیح محنت یا صحیح نیت یا قبولیت والے اسباب کی علامتیں شرط اس معنی میں نہیں ہے کہ اگر اس کی محنت صحیح ہو اور اس کی محنت پوری ہو اور اس کی محنت وہ ہو جو اللہ چاہ رہا ہے تو سب لوگ آئیں گے, سب لوگوں کے آنا, جب سب لوگوں کا ایک چیز کی طرف متوجہ ہونا, اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا ہے, ورنہ ہر نبی کی محنت کامل, اور ہر نبی نے محنت کی جیسے اللہ چاہ رہا تھا, اس نے اپنے ذمہ داری میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی, دعائیں بھی کی سب کے لیے, نیتیں بھی سب کی ہیں, سب کے ہدایت کی نیت اخیر تک ہے, کتنے واقعات ہیں کہ کتنے کتنے دشمنوں کو کیسے لیا اخیر تک, لیکن کیا سب آئے, سب تو نہیں آئے, یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, اللہ دیکھتا ہے کون ہے متکبر, کون ہے طالب, کون ہے چاہنے والا, کون ہے رد کرنے والا, تو اس کو اس پر نہیں رکھا, ہاں یہ تو رکھا ہے کہ اگر تمہارے اندر اخلاص ہو, تمہارے اندر ایمان ہو, تمہارے اندر اللہ کی رضا والا جذبہ ہو, اور تمہارا طریقہ صحیح ہو, جو طریقہ ہے وہ بھی صحیح ہے, جو جذبہ ہے وہ بھی صحیح ہے, جو انداز ہے وہ بھی صحیح ہے, جو ہونا چاہیے, اگر تمہارے یہ سب کچھ صحیح ہو تو تمہیں اللہ ذریعہ بنائے گا لوگوں کے ہدایت کا, ہدایت دینے والا اللہ ہے,
تمہارے ذریعے سے بستی میں کام اٹھے گا، تمہارے ذریعے سے محلے میں کام اٹھے گا، تمہارے ذریعے سے ملکوں میں علاقوں میں کام اٹھے گا جن کے لیے اللہ چاہ رہا ہے. اگر تمہارے اپنا ایمان اور تمہارا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق اور تمہارا اپنا تقویٰ اور طریقہ جو بتایا جاتا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے تو تم اس خیر کا ذریعہ بنو گے. لیکن اگر اللہ کی رضا کے علاوہ اپنے کو چاہا جا رہا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میری بات چلے، جو میں چاہتا ہوں وہی ہو، جو میں چاہتا ہوں وہی ہو، گویا اندر کا جذبہ اپنے کا ہے تاکہ لوگوں میں میں مشہور ہو جاؤں، میری بات ہو. اس قسم کے جتنے بھی چیزیں ہیں تو اب محنت آگے نہیں چلے گی. جیسے گاڑی چلتی ہے اپنے اندر کی طاقت سے، چیز آگے جیسے چلنی چاہیے. اب اگلے جو محرومی ہے وہ اللہ اور بندوں کا معاملہ ہے، اللہ ان کو کسی اور کے ذریعے سے لائے. لیکن اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے کہ تم تو صرف یہ بات نہیں کہ خود غلط تھے بلکہ اوروں کو غلط پر ڈالا تم نے. کیوں؟ تمہارے اس غلط جذبے سے، تمہارے اس غلط طریقے کار سے، تمہارے اس غلط اسلوب سے، جو بھی ہے جس کو اپنے ہی سمجھ رہے تھے، اس کی وجہ سے آگے کام نہیں چلا. تو بندہ اس کام کے کرتے کرتے ہدایت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، کام کے پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور بندہ خود ہی ذریعہ بنتا ہے کام کے نقصان کا، کام کے نقصان کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے ان بنیادوں پر ڈالا ہر نبی نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو کہ تمہارا کام ہے کہ اس حکم کو ذریعہ سمجھو، اپنے مالوں کو حکم کے مقابلے میں، اپنے کارخانوں کو حکم کے مقابلے میں، اپنے چیزوں کو حکم کے مقابلے میں یہ نہ سمجھو کہ وہ تو ذریعہ تربیت ہے اور اس سے تو بس اللہ آخر میں دے دے گا جو دے گا. نہیں، اس حکم سے تمہاری دنیا بنے گی، تمہاری آخرت بنے گی. تو اس پر ڈالا، اس کو تم کہو گے تو تمہارا ایمان بڑھے گا، اس کو سنو گے تو تمہارا ایمان بڑھے گا، اس کو سوچو گے کہ پہلوں کے ساتھ ان احکامات کے ذریعے سے کیسے مددیں ہوئی، اور ان احکامات میں جب مشکلات آ گئے اس کی وجہ سے وہ مددیں کیسی اٹھی. اللہ کا کسی کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، اللہ اپنے نظام کے ساتھ ہے. اس لیے بتایا کہ اوروں میں پھیلانا یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے. اگر خود دیندار ہو اور اوروں میں پھیلانے والے کی محنت نہیں کر رہے ہو تو تمہاری اپنی دینداری تمہیں ان مصیبتوں سے نہیں بچا سکتی کہ جو اس عمومیت کی وجہ سے پھر آئے گی تمہارے اپنے اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے. لیکن اگر اوروں میں کام کر رہے ہو، اوروں میں کام کر رہے ہو اور تمہاری اپنی دینداری جو اطاعت والا راستہ ہے اور جو احکامات والا راستہ ہے اس میں اگر فرق پڑ جائے، اس میں اگر فرق پڑ جائے تو تمہارا میدان متاثر ہو جائے گا. اس لیے بدر میں جو ہوا وہ جو اس میدان میں تھے، احد میں جو ہوا باہر الگ بات ہے، جو اس میدان میں تھے، حنین میں جو ہوا تو باہر والوں کے ذریعے سے نہیں ہوا بلکہ جو اندر تھے. اس لیے جو ہوگا اندر والوں سے ہوگا. اس لیے اندر والوں کو جو کام میں نظر آ رہے ہیں، انہیں ہر وقت دیکھنا چاہیے کہ میں کام کرتے کرتے کسی اس کام کے حفاظت کا، اسی کام کے نشر اشاعت کا، اسی کام کے پھیلنے کا، لوگوں کے اس پر لانے کا میں ذریعہ بن رہا ہوں یا نہیں بن. اس کے لیے اپنے کو دیکھنا ضروری ہے.
If you will be motivated on the foundation that this is the command of Allah subhanahu wa ta'ala and this is what is spurring us on towards the action, then through that one great benefit is that Allah subhanahu wa ta'ala will give us what we call istiqamat and perseverance. So whatever the action is, establish that this is Allah's command and then fulfill it because it is Allah's command. This is what we call ibadat, the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, which has to be done with ikhlas and with sincerity. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam himself said that I have not been commanded with anything else besides the worship of Allah. And nothing greater than the motivation being Allah's command and for Allah's pleasure. Why? Because there is nothing greater than Allah's pleasure. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. This is the great success. So one, it is the order of Allah with ikhlas, with sincerity, and have no doubt in the promise of Allah subhanahu wa ta'ala that life which will be established on this foundation, that is iman, ikhlas, and that halat and conditions are linked to our action, the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, and amongst them primarily salah. This is why we are told, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِالْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةِ. The first thing Allah is going to take our reckoning on the day of judgment will be salah. If that is correct, everything will be correct. And if that is found wanting, everything will be found wanting. Halat and conditions have been intrinsically linked to Allah's order, which is linked to amal and action. This is why Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, anyone recited kalima from the first day, Allah Ta'ala's Rasul sallallahu alayhi wa sallam instructed him to give da'wah. Invite towards the command of Allah, invite towards the oneness of Allah. Obstacles, hardships, trials, tests, tribulations will come. In the face of that, turn to Allah. مَا ذَنُّكَ بِإِثْنَيْنِ أَلَّهُ تَعْلِثُهُمَا. What is your thought about the two? The third of whom is Allah. So this relationship with Allah subhanahu wa ta'ala has to be established and developed. Fulfill Allah's command, Allah's protection will come. Apparently, no. Do not be affected by that which is apparent. Fulfill Allah's command. إِذَنْ لَيُذَيَّعْنَ اللَّهِ. Once you have established it is Allah's command, Allah will never cause you to perish. This da'wat, fulfill Allah's command. In this is our protection. Protection is coming from Allah. Outwardly, there may be loss of life. Outwardly, there may be loss of wealth. Don't be affected by that which is apparent. Keep Allah's promise in front. This knowledge is not apparent. The place of it is not what we can see. The place of it is in the heart. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Where is the place of that? Bring it into the heart. The road to the heart. The road to bring it into the heart is by giving da'wah, by listening to it. From the beginning, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, there will be those that accept and come close. Those that don't accept, go to them. Allah descending, Allah Ta'ala directed it towards Himself. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ. Whether it was Nuh alayhi salam, whether it was Hud alayhi salam, whether it was Salih alayhi salam, Allah Ta'ala says, we sent Musa alayhi salam to Fir'aun. In other words, Allah himself sent. Accept or don't accept, that is a different matter. This was the foundation of the effort of Anbiya alayhi salatu was salam. That from the first day, whoever accepted the same mission of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam put them onto this. That saying, Allahu Akbar, that just by saying the kalima, that shirk and darkness of 60 and 70 years is wiped away one time by saying it, what will be the effect on the heart by listening to it over and over again? By giving the invitation of it over and over again, by thinking and pondering it over it, over and over again. Keep your akhirat in front. Do not be affected. Do not be affected by that which is apparent. This is the process. Once you put yourself forward on the effort of Anbiya alayhi salatu wa salam, then this is Allah's procedure by which your tarbiyat and your development will be made. You have to give this dawah, listen to it, ponder over it, and Quran would come down. And what was the effect? Ayyukum zadatu hadihi imana. This is what the munafiqin said. So what does Quran say? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Those who have iman, Allah says when these ayats are coming down, by listening to them, by giving the da'wat of them, by pondering over them, their iman will increase. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. It will become a source of blessing, a source of happiness to them. Like sometimes you have food or certain chemicals that are taken, what we call muqawi badan, to strengthen the body, athletes and so on use it. It will strengthen the physical body of someone who is already strong. But if the person has some heart condition, now he has to take something that is supposed to strengthen him, take some steroids, what will happen? He'll become even more sick. Why? Because the problem is internal. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Munafiqeen, beforehand already the sickness was there. So when these ayat came down, it made them even more sick. So this is the correct foundation to bring an individual, to bring a town, to bring a locality onto deen. Every Nabi of Allah was sent with this, that my purpose and my objective is to establish deen on the basis of what? Three things. Akhirat, the conviction of the hereafter. Tawheed, the oneness of Allah. And the Risalat, the way of that Nabi, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, brought them on this. And when the foundation was correct, those who entered never left. There were few instances. But to go from correct to incorrect, to go from the truth to falsehood, who does that? Those, only those who will do that, who in the beginning never really believed in the truth. Otherwise, to go from permissible to impermissible, this is not something of intelligence. So the foundation upon which each one, each town, each locality has to, how the work can be strengthened, is this yaqeen and this foundational principle, that do the work with this conviction that I am in need. If you think that other people are in need, if you think other towns, other villages, other localities, they are going to benefit, they are in need, somehow I am going to benefit them, then this pride and arrogance, this is a great spiritual downfall. Man amila salihan fali nafsi. Primarily, you will benefit. Your benefit is first. Others, if they have to benefit through you, that is in its place. That is the procedure of things in this world. When a person does business, who is he doing business for? He's trading. Giving and taking is taking place. But primarily, the giving and taking is so that my personal business may prosper. So, this is why I am doing it. Others will get or don't get, that is in its place. Whoever comes close to you, Allah Ta'ala has sent them to you. So what must you do? Understand it is my need. You are doing it for yourself, then in every condition, Allah's help will be with you and you will be protected from being deprived. The promise is for you, the one whose foundation is correct, doing the correct effort with the correct intention. This is a sign of acceptance of from Allah Ta'ala if you do not attribute it to yourself. Don't fall into a deception. People are accepting, this is not a sign of acceptance. Every Nabi of Allah did perfect effort. He did the effort according to Allah's requirement. He did it at the highest level. Those who turned against him, he made dua for them. Yet, not every Nabi of Allah people accepted. There was nothing, no shortcoming in the effort of that Nabi. This is between Allah and his slave. Allah wants to see who is truly sincere. Your iman, your ikhlas, your method has to be correct. Your manner has to be correct. Then definitely Allah will be with you. Allah will make you a means of the hidayat of others. But this is not a gradient and not a means to judge. Allah will use you to raise the level of the work in your locality, in your town, in your country, etc. When your foundation will be the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. If you want your faith, if you want your recognition, if you want to insist that which I say has to happen in the way that I am saying it, then what is the foundation? You are doing it to put yourself forward. You are doing it for your own motivation. So these are a type of fitna. As a result of that, the work will not progress. And you will become, in fact, a means of weakening. In fact, you will become an obstacle when you are motivated by your own personal motivations or desires or faith. This incorrect zeal, incorrect manner, etc. Instead of something becoming a means of hidayat, at times, like we see these verses of the Quran, when the external, when the inside was correct, it became a means of hidayat. When the inside was incorrect, it increased their deviation. So, at times, we can become a means of progress, we can also become an obstacle. So this realization has to be there. We have to understand that my wealth, my time, whatever I am using, use it because it is my need. Sometimes there will be obstacles. Sometimes you will be praised. Sometimes people will turn against you. But if you will persevere regarding it to be your need, then this will become a means of your tarbiyah being made, your iman increasing, your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala increasing. Why? Because Allah is not related to anyone. The foundation is between you and Allah. The foundation is between you and Allah. And if you look at Seerah, whether it was Badr, whether it was Uhud, whether it was Hunayn, the decision took place not external. It was based on the qualities of those who were there. So based on them, what are they doing, in what manner they are doing, Allah subhanahu wa ta'ala makes decisions. So this, understand, this is my purpose, this is my object, I have been sent for this. The work of Anbiya alayhimus salatu was salam, to establish Allah's deen. Because da'wat is Allah's command. And if I will fulfill that command, Allah halat and conditions are linked to that. I am doing it for my need, different matter. Allah will use you. Allah will strengthen the work. Allah will cause the benefit to spread far and wide. But that is not the foundation. Allah has to be in front. Our akhirat has to be in front. And primarily to this understanding and conviction that I am doing it because it is my need. Not that it is the need of others.
इसलिए इस मेहनत को इस तरह रखा गया है कि हर काम में अपने को मोहताज बनाकर उसी की तरफ बुलाया जाता है हर सिफत में और अपने अंदर लाने की गरज से वो बात की जाती है और उसके साथ अमल है ताकि ऐसा ना हो कि बात करने वालों का टोला अलग हो जाए और अमल का अलग हो जाए नहीं उसकी तरफ बुलाना काम है اور وہ عمل کرنا کام، یہ دونوں ایک دوسرے کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے. الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاک کلمہ اللہ کی طرف اوپر چڑھتا ہے. زبان کی بات، زبان سے بندہ دعوت دیتا ہے، زبان سے تلاوت کرتا ہے، زبان سے ذکر کرتا ہے، زبان سے دعا مانگتا ہے، زبان سے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتا ہے، یہ ایک پاک کلمہ ہے. والعمل الصالح یرفعہ، اور جب اس زبانی کام کے ساتھ عمل ہو جائے تو عمل اس کے اندر قوت پیدا کر کے اوپر پہنچا دیتا ہے، اور یہ دونوں ذریعہ ہے عزت کا. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، راستہ یہی ہے حفاظت کا، عزت کا، کامیابیوں کا، خوشیوں کا. اور تمہارا کام ہے یہی کرنا. لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا تدبیریں کر رہے ہیں، لوگ کیا منصوبے بنا رہے ہیں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، یہ کام تمہیں نہیں دیا گیا. جو بھی غلط منصوبے بنائے گا اور جو بھی مکرے کرے گا وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور، اللہ کے اس سے کون بچ سکتا ہے کہ؟ اس لیے جو اللہ کے کرنے کا کام ہے وہ تو اللہ پر چھوڑ دو، اور اپنے کرنے کے کام میں بندہ لگا رہے، اللہ پاک سے مانگتا رہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہی ہمارا یعنی ایک اعمال ہے کہ بندہ کہ اسی میں بندہ لگا رہے، اللہ پاک سے مانگتا رہے جو اس کے کرنے کے کام ہے. تو اپنے دیندار بننے کے لیے یہ سب چیزیں ہیں. باقی یہ آخری بات عرض کر لوں، ہمارے سبق ہے یہ سب کا کہ کوئی بھی کام قربانی کے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے اس میں جانی قربانی بھی ہے، مالی قربانی بھی ہے، اور ظاہر اعتبار سے اپنے عزت اور اپنے مقام کی قربانی بھی ہے. کہ مسلمان کو اپنا مقام کام سے عزیز نہ ہو کہ میں کیا ہوں، میرا تو جو کچھ ہے اسی دین کی وجہ سے ہے، میرا مال کیا ہے، میرا گھر ہے تو میرا مال تو وہ ہے جو دین پر قربان ہو جائے، میری جان تو میری جان کی کیا قیمت ہے، میری جان تو تب میری ہے جب دین پر قربان ہو جائے. اس لیے ایک طرف یہ جو راستہ ہے اس کے ہر عمل کے اندر وقت مقرر کیا جاتا ہے اپنے دینداری کے لیے. مثلا نمازوں کا وقت متعین ہے، خوشی خوشی سے چیزوں کو چھوڑ کر آنا. تعلیم کا وقت کہتے مقرر کر لو اور پھر خوشی خوشی سے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر ادھر آؤ، اس میں بیٹھو. تلاوت کے لیے اپنا وقت مقرر کر لو، ذکر کے لیے اپنا وقت مقرر کر لو، دین سیکھنے کے لیے اپنا وقت مقرر کر لو، لوگوں کی خدمت کے لیے جانی طور پر مالی طور پر اپنا ایک وقت مقرر کر لو. پہلے اپنے آپ کو پابند بناؤ. جسم پابند بنے گا پھر روح پابند بنے گا، پابند بنے گی. لیکن کبھی بندہ ذکر کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، کبھی تلاوت کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، کبھی جوش میں آیا تو 10 پارے پڑھ لیے، جب نہیں آیا تو 1 مہینہ نہیں پڑھا. تو کبھی کرنے سے کبھی نہ کرنے سے ثواب کا ملنے کا انکار نہیں ہے، لیکن بندہ ذاکر بنے گا ذکر کرتے کرتے، دائی بنے گا دعوت دیتے دیتے، عابد بنے گا عبادت کرتے کرتے، اور عمل والا بنے گا, اور یہ کرتے کرتے تب ہوگا کہ جب اس وقت بندہ اپنے کاموں کو مؤخر کرے, اپنے ضرورتوں کو مؤخر کرے, اپنے بھی بچوں کی ضرورتوں کو مؤخر کرے. اس طرح بندہ دیندار بنتا چلے جائے گا, کیونکہ جتنا ذاکر ہوگا اور علم والا ہوگا اور فضائل پر یقین والا ہوگا, عملوں کے اندر جان پڑے گی, اخلاق والا ہوگا. تو ایک طرف تو یہ ہماری اپنی دینداری ہے, ہم اپنے لیے کر رہے ہیں, ہم اس بات کا انتظار نہیں کریں گے کہ ہم ایک سطح پر پہنچ جائیں گے پھر لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے. نہیں, بلانا کام ہے, اور اس کے ساتھ جیسے میں عرض کر رہا تھا عمل کرنا کام ہے. تو عمل سے اس بلانے کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے, اور اس طاقت سے اس ذکر اس زبانی اس سے عمل کے اندر جان پڑتی ہے, اور یہ بغیر قربانی کے نہیں ہوتا ہے. جب جی چاہا کر لیا, جب جی چاہا نہیں کیا, جب وقت فارغ تھا تو کر لیا, جب وقت فارغ نہیں ہے تو نہیں کیا. اس لیے اس میں تفرق ہے. تفرق میں زبردستی اپنے آپ کو فارغ کرنا ہوتا ہے. وعدے تفرق پر ہے, تفرق لعبادتی املا صدر کا غنا واسد فقرک, کہ اپنے آپ کو زبردستی فارغ کرو تو میں تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا. اور اگر تم اپنے آپ کو زبردستی فارغ نہیں کرتے ہو, اسی کا انتظار ہے فارغ ہو جاؤں گا تو کروں گا, تو مشغول ہے تو اللہ تمہاری مشغولیت کو بڑھا دے گا, تمہارا کام بڑھے گا دنیا کا. ایک دکان کے بجائے دو, دو کے بجائے چار, چار کے بجائے پانچ, سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. فضل وہ ہے کہ جو چیز آ رہی ہے طاعت کے ساتھ, محنت کے ساتھ. لیکن اگر اس کی وجہ سے بندے کا ذکر خطرے میں پڑ گیا, بندے کا تلاوت خطرے میں پڑ گیا, بندے کا تعلیم خطرے میں پڑ گیا, بندے کا جو دینی اعمال ہے وہ خطرے میں پڑ جائے, تو کتنا قیمتی چیز رہ گئی اور بے قیمت چیز ہاتھ میں آ گئی. تو وہ پھر آگے وعیدے ہیں کہ میں تمہارے ہاتھ کو مشغول رکھوں گا لیکن تمہاری ضرورت پوری نہیں کروں گا. جیسے تمہارے پاس سو دینار ریال جو بھی تھے اور اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے ہزاروں کا, تو اب ہزار آ کر اب اپنے آپ کو محتاج سمجھو گے لاکھوں کا, اب لاکھ آ کر اپنے آپ کو محتاج سمجھو گے کروڑوں کا, کروڑ آ کر تم اپنے آپ کو محتاج سمجھیں گے اربوں کا. تو کسی وقت میں فقر تمہارے سے نہیں چلے جائے گا, اگرچہ سمجھا جائے گا کہ بڑا مالدار ہے, بڑا مال والا ہے. لیکن جیسے ایک فقیر آدمی صبح سے لے کر شام تک اپنے سو روپیہ کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے, اس طرح اس ہزار اور لاکھ والے کے پاس اللہ کے نام لینے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس نے اپنا راستہ وہی اختیار کیا ہے, کہتے میں تمہیں مشغول رکھوں گا لیکن تمہاری ضرورت پوری نہیں کروں گا. حاجت پورا کرنا اللہ ہی کا کام ہے. تو ایک طرف تو یہ, اس سے یہ طبقہ دیندار بنے گا, دینداری کے بغیر کام نہیں چلتا, دینداری کام ہے, اور یہ دیندار بنے گا اپنے ہر کام میں, مال کمانے میں, مال خرچ کرنے میں, معاشرے میں, عدل میں. تعصب نہیں ہوگا اس کے اندر, تعصب نہیں ہوگا, حق کو دیکھے گا کہ حق کیا ہے, صحیح کیا ہے, حق کو دیکھ کر ساتھ دے گا, اپنے رشتہ داری کو دیکھ کر کہ میرے قوم کا ہے اس وجہ سے میں ساتھ ہوں, ظالم مظلوم کا کوئی تمیز نہیں, میرے علاقے کا ہے, میرا دوست ہے, تو دوستی کی وجہ سے, قومیت کی وجہ سے, زبان کی وجہ سے کوئی ساتھ دینا یا جو بھی کر, یہ تعصب کی بنیادیں ہوتی ہیں, جس سے آگے عبادتیں بھی دوسروں کے حق میں چلی جاتی ہیں. تو یہ بندہ دیندار بنے گا ایسا طبقہ چاہیے، ایسا طبقہ چاہیے کہ جو طبقہ یہ جو دینداری ہے یہ اسی دعوت کے راستے سے، تعلیم کے راستے سے، ذکر کے راستے سے، عبادت کے راستے سے اور خدمت کے راستے سے، یہ چاروں کے ملا کر بندہ دیندار بنتا ہے. صرف دعوت ہے تعلیم نہیں ہے، تعلیم ہے دعوت نہیں ہے، دونوں ہے ذکر نہیں ہے، تینوں ہے عبادت پر محنت نہیں ہے، سب ہے اپنے اخلاق کی محنت نہیں ہے، تو پھر پوری بات بنتی نہیں ہے. اس لیے ایک طرف اپنے کو دیندار بنانے کے لیے کہ اپنے شعبوں میں اس کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے، دیکھو اس کام کو جو دیا گیا ہے یہ محلے کی بنیاد پر نہیں دیا گیا، تاکہ ایک محلہ پورا دیندار بن جائے گا پھر دوسرے محلے میں کام کرو گے، دوسرا محلہ پورا دیندار بنے گا پھر اس کے بعد بستیوں میں کام کرو گے، بستی میں کوئی بستی بنے گی تو پھر شہروں میں کام کرو گے، شہر دیندار بنے گا تو پھر کیا کام کرو گے؟ جب تک تم اپنے محلے سے فارغ ہو جاؤ گے عمر ختم ہو جائے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں کیا گیا کہ پہلے مکہ والا سب آئیں گے پھر ادھر، نہیں، وہ تو اللہ کا نظام ہے، جس کو چاہے جس سے کام لے جتنا لے. اس لیے کام کو پہنچانا ہوگا ہر جگہ، کسی جگہ پر اٹکاوا نہیں ہوگا. اس کے لیے ایسا طبقہ چاہیے، ایسا طبقہ جو اپنے اس دینداری کے ساتھ یا اپنے آپ کو دیندار بنانے کے ساتھ ایسا طبقہ ہو، ایک طبقہ ایسا ہو جو محلے کا کام بھی کرے، جو دوسرے محلے کا کام بھی کرے، جو بستیوں کا کام بھی کرے، جو علاقوں اور شہروں اور ملک کا کام بھی کرے، اور جو باہر کا کام بھی کرے. یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ محلے والے ہیں، یہ دوسرے محلے والے ہیں، یہ بستیوں والے ہیں، یہ شہر والے ہیں، یہ ملک والے ہیں، یا وہ ہیں، یہ تقسیم بنیادی طور پر نہیں ہے. یہ اس طرح تقسیم اس طرح نہیں، اس طرح تو علاقے کام والے، یعنی جو امت بحثیت امت ہی کام ہے، وہ ان لوگوں کے ذریعے سے ہوگا، یہ معین بنیں گے، مددگار بنیں گے، لیکن ان کے ذریعے سے ہوگا جو اس سب کو اپنی محنت کا بنیاد بنا دے. دیکھو ایک ہے، مثال کے طور پر ہمارا گشت ہے، تو آج ہم پانچ چار پانچ ہے، دوسرے ہفتے میں ہم دو تین تو نہیں تھے لیکن چار پانچ تھے، شکر ہے گشت ہو گیا. دوسرے محلے میں اس دفعہ تو ہم دو تین تھے، اچھا ہم نہیں بھی تھے الحمدللہ، لیکن گشت ہو گیا دوسرے محلے کا، تو گشت والے زیادہ ہو رہے ہیں کہ یہ بھی کبھی کرتا ہے، وہ بھی کبھی کرتا ہے، وہ بھی کبھی کرتا ہے. آج سے روزے کی ایک جماعت نکل گئی پانچ دس ساتھیوں کی، پھر اگلے دفعہ اوروں کو نکل گئی، یہ نظر نہیں آ رہے ہیں. تیسری دفعہ اوروں کو نکل گئی، یہ نظر نہیں آ رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں ہمارے بستی میں سب نے وقت لگایا ہے، بہت اچھی بات ہے، تو رحم ہے، اللہ کا کرم ہے، مہربانی ہے. تو چلائے تو چلنے کی جماعت نکل رہی ہے اس طرح، اب اگلے میں کچھ اور نکل رہے ہیں، اس کے بعد کچھ اور نکل رہے ہیں، اس کے بعد کچھ اور نکل رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے. ملکوں میں یہ جا رہے ہیں، پھر الگ وہ جا رہے ہیں، کہتے سب تقاضے پورے ہو رہے ہیں. تو میرے محترم دوستو، ایسا طبقہ جو اپنے دینداری کے ساتھ اس کا یہ جو ترتیبیں ہیں، میں کل بھی پرسوں عرض کیا تھا، یہ چیزیں جو وجود میں لائے جا رہی ہیں وہ فرائض ہیں، اس لیے وہ نہیں بدلتے. یہ جو ترتیبیں ہیں، یہ ترتیبیں یہ قرآن اور حدیث سے مستنبط ہیں، یہ بزرگوں کے تجربے نہیں ہیں، ان کے تجربوں سے انکار نہیں ہے، مجربات وہ اپنی جگہ پر ہیں، بہت سارے ہیں اور اللہ والوں کے ہیں، لیکن یہ تجربے نہیں ہے کہ بزرگوں نے تجربہ کیا، یہ کتاب و سنت سے مستنبط ہے. جس زمانے میں یہ کام شروع ہوا اور یہ ترتیب وجود میں آئی، اس زمانے میں جو علماء موجود تھے وہ اس زمانے کے علماء کے استادوں کے استادوں کے استاد تھے. ابھی جو وہ بتایا جاتا ہے نا سند، میں نے ان سے پڑھا، انہوں نے ان سے پڑھا، انہوں نے ان سے پڑھا، تو اس زمانے کے جو علماء ہیں، تو جس زمانے میں کام وجود میں آیا ہے اہل حق کے، تو اس زمانے میں آئے کہ جو اس زمانے کے استاد علماء کے استادوں کے استادوں کے استاد تھے، جن کا علم، جن کا تقویٰ، جن کا ورع، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق اور جن کی سچائی، اس پر امت مجتمع تھی، اور جن لوگوں نے اس کو کوشش کی ہے اپنے دعاؤں اور اپنے محنتوں سے، وہ عام لوگ نہیں تھے کہ کوئی ڈاکٹر انہیں آپس میں بیٹھے تھے اور انہوں نے سوچا تھا، یا انجینئر جمع ہو گئے انہوں نے کہا دن کا کام کرنا چاہیے، یا وکیل جمع ہو گئے. یہ طبقہ تو سب کام تو کرے گا، سب امتی، لیکن لے کے چلنے والے اور کام کو دیکھنے والے تو وہ کون تھے؟ وہ لوگ تھے، یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام صاحب اور ان کے ساتھ جو مجموعہ اس زمانے کا تھا، اور یہ لوگ جو اس زمانے میں علم کے اعتبار سے بڑے سمجھے جاتے تھے، تقویٰ میں بڑے سمجھے جاتے تھے، تصوف اور اللہ کے ساتھ تعلق کے بنیاد میں بڑے سمجھے جاتے تھے، اور کسی بات کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اس زمانے کے اہل حق اگر اس کی تائید کرے تو سمجھو کہ چیز چلے گی، اگر اس زمانے کے اہل حق تائید نہ کرے اور پوری دنیا تائید کرے. وجہ یہ ہے، ایک بندہ آ رہا ہے مثلاً، اب وہ ظاہر کے اعتبار سے بڑا صحت مند، موٹا، اکٹھا نظر آ رہا ہے، اب میرا جیسا تو کہتے ہیں بڑے صحت ہے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ بیماری ہے، تو ہزاروں کہتے ہیں کہ صحت ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ بیماری ہے، تو اس کو بیماری تسلیم کیا جائے گا، صحت نہیں، الا یہ کہ اس ڈاکٹر سے اوپر کوئی ڈاکٹر ہے، اگر وہ یہ کہے کہ نہیں یہ بیماری نہیں ہے، یہ بیماری کیوں؟ کیونکہ اس لین کا ماہر ہے، وہ ہر لین کے بارے میں اس لین کے ماہر والوں سے پوچھا جائے گا. صحت کی بات ہے تو عالم بھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وکیل بھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اور مہندس بھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، لیکن جب دین کی بات ہے تو عالم بھی جائے گا کس کے پاس؟ یعنی وکیل بھی جائے گا عالم کے پاس، اور ڈاکٹر بھی جائے گا عالم کے پاس. اور جب کام کی بات ہے کہ کام کیا ہے، تو کام والوں کے پاس جانا ہوگا، کام والوں کے پاس جائے بغیر بندہ کام والا نہیں بن سکتا، ان کے پاس ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس لیے ہمارے ہاں یہ بنیاد ہے کہ کام کرتے کرتے اگر کوئی چیز اچھی نظر آ گئی کہ ہمارے محلے میں کام اس طرح اٹھے گا، ہمارے شہر میں اس طرح اٹھے گا، ہمارا محلہ اس طرح، تو اپنے چیز کو اپنا ایسا یقینی مت سمجھو، بلکہ اس کو اپنے سے زیادہ سمجھ والوں کے سامنے رکھو. تو خیر میں تو عرض کر رہا تھا کہ یہ ان کے سامنے، تو انہوں نے تائیدیں کی ہیں، جن تائیدوں کی برکت سے ہر زمانے کے لوگوں نے لیا. آج جتنے بھی عمومی طور پر جو مدارس ہیں، مکاتب ہیں اور دین امور ہیں، اس میں اس کام کا دخل ہے. میں کوئی انحصار نہیں کرتا کہ صرف کسی کے ساتھ ہے، لیکن اس کا اس نے کیا ہے، ہاں اس میں اس کا بڑا حصہ ہے. یہ سب خیر اس کام کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے، اور آج جہاں جہاں لوگ کام کرنے والے نظر آ رہے ہیں، خواہ وہ شورا کے نام پر ہے، خواہ پرانوں کے نام پر ہے، اور وہ ان کو بنایا ہے اسی کام میں، ورنہ اسی کام اور اس کے طریقہ کار سے پہلے ہر ایک دیکھے میں کہاں تھا، میں کہاں تھا، لیکن اسی تبلیغ کی برکت سے اندر آیا، اور چلتے 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 پھر اللہ نے مجھے ایک علاقے میں اور ایک جگہ میں مجھے اللہ پاک نے ایک ذریعہ بنا دیا اس کام کے وجود کے لیے۔ تو اس لیے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ترتیبیں ہیں ان ترتیبوں پر ہمارا شر صدر ہو۔ ہمارے حاج صاحب کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے، پتہ نہیں اس مجلس میں تو کبھی کبھی خوش طبی کرتے تھے، جو سال میں چلنے والے علماء ہوتے تھے وہ کم عمر ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ میں وقت لگانے سے 18 سال 19 سال 20 سال، تو اس طرح تو کبھی کبھی فرماتے تھے کہ یہ آج کے چوکرے انہی کو کہتے تھے، کہتے یہ کہتا ہے میرے تبلیغ کے کام پر شر صدر نہیں ہے، کہتے میں سوچتا ہوں اس کا صدر بھی ہے یا نہیں ہے، کہ تمہیں اپنے شر صدر کی کیا ضرورت ہے، تمہیں اپنے بڑوں کے شر صدر پر اور اپنے سے زیادہ علم والوں پر اور اپنے سے زیادہ تقوی والوں پر اور اپنے سے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق والوں پر ان کا شر صدر ہے، تو تمہارے شر صدر کی کیا ضرورت ہے، کہ تم تو اپنے آپ کو اس کا تابع بناؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ترتیبیں اس کا ہمارے اندر کیا ہو، ہمارے اندر اس پر اس لیے پورے اطمینان کے ساتھ بندہ ترتیبیں وہاں نہیں چلتی جہاں نس کے مقابلے میں ہو، جہاں نس کے مقابلے میں ہو، جہاں حکم یا صراحتن کوئی شرعی چیز ہے اس کے مقابلے میں ہو، ان ترتیبوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، خواہ وہ ترتیبیں مشورے سے طے کی گئی ہے، اس مشورے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو مشورے کا حکم کس نے دیا تھا؟ مشورہ تو وہاں پر ہے جہاں نص نہیں ہے یا حکم نہیں ہے، تو وہاں ہے مشورہ، اور جہاں حکم ہے اپنے آپ کو اس حکم کے تابع کرنا کام ہے، لیکن جہاں نہیں ہے تو وہاں مشورے کا حکم ہے، وہاں تو حکم نہیں ہے لیکن نہیں ہے تو وہاں مشورے کا کیا ہے، اس کا حکم ہے کہ جب تمہارا اجتماعی کام ہو تو تمہارا کام ہے اس کے بارے میں کیا کرنا، مشورے کرنا، تاکہ اب یعنی جماعت پر اللہ تعالی کا ہاتھ ہے، ید اللہ علی الجماعۃ۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے سامنے کہ ہمارے اصول میں کہ فرد فرد سے نہ پوچھے، کوئی فرد آ گیا مشورے والے کے جماعت، جی میں کیا کروں، بھائی تجھے ایک سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، مدد جماعت کے ساتھ ہے، سب جماعت کے سامنے آ کر رکھو بات۔ اس لیے کہتے فرد فرد سے نہ پوچھے اور فرد فرد کو نہ بتائے، اگر وہ غلطی سے آ بھی گیا تو اس کو نہ کہو یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو، کیوں اس کا سب کچھ اپنے ذمہ لے رہے ہو، اس کو کہو جب سب ہوں گے تو آ جاؤ رکھو، جب سب کے جیو میں بات آ جائے گی اسی میں برکت ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف اس پر علماء حضرات کا اہل اللہ کا اس ترتیب محنت پر مطمئن ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے، اور آپ حضرات دیکھیں ہر جگہ دو ذمہ دار طبقے ہوتے ہیں، ایک علماء کا اور ایک حکومت کا، یہ ذمہ داری ہے ان کی۔ علماء کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کے موجودگی میں اگر کوئی کام وجود میں آ جاتا ہے، کوئی کام وجود میں آ جاتا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ دیکھے صحیح ہے تو تائید کرے، غلط ہے تو صراحتاً کہہ دے کہ غلط ہے، تاکہ لوگ اس راستے کی وجہ سے دور نہ ہو جائے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، تو اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اس راستے میں ان حضرات کا نہ صرف یہ کہ وہ موافقت بلکہ ان کی تائیدیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں، وہ اس کو اپنا کام سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہمارے بڑوں کا ہے، ہمارے قابر کا ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اور جو حکومت والے ہوتے ہیں ان کا اس کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہوتا کہ سنت ہے خلاف سنت ہے صحیح ہے. اس کو تو امن چاہیے کہ جھگڑے نہ ہو، لڑائیاں نہ ہو، مال محفوظ ہو، جان محفوظ ہو. یہ کام ایسا ہے کہ اس کام کی برکت سے جھگڑے ختم ہو چکی ہے علاقوں کے، قبیلوں کے. اور سب جانتے ہیں کہ جو اس راستے میں نکل جاتا ہے وہ تھا تو پہلے ڈاکو، اور پہلے جو کچھ بھی تھا اب اسلحہ ادھر ہو گیا، اب کیا ہے؟ یہ سب اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ جو کام ہے آیا اس جو شروع ہو رہا ہے تو علماء کے اعتبار سے کہ آیا وہ ذریعہ ہے دین کا، یعنی اجازت اس کی دیتا ہے یا نہیں دیتا. اور دوسرے دیکھتے ہیں کہ اس کے امن کا کیا حال ہے. اس میں دونوں طبقات مجتمع ہیں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. اس وجہ سے ہر قسم کے ملک میں چل رہا ہے، کافروں کے ملک میں چل رہا ہے، دوسرے ملک میں چل رہا ہے. کیونکہ کیا چاہیے؟ ہمیں تو یہ کام چاہیے، اس سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک اس طرح کام بڑھانا، اور ایک یہ کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ جو یہ جتنے بھی ترتیبیں ہیں ایسا طبقہ ہو جو ملکوں میں بھی نظر آ رہا ہو، اور پھر ملک کے کام کو بھی سنبھال رہے ہو، اور پھر بستیوں کے کام بھی سنبھال رہے ہو، اور دوسرے محلے کا اور اپنے محلے کا. اور وہ جب تک اس پورے اعمال کی پابندی بندہ نہ کرے قربانیوں کے ساتھ، کہ اپنے اعمال، اپنے معمولات، ہر راستے میں معمولات ترقی کا زینہ ہے. اگر اس راستے کے معمولات کو پورا نہ کیا جائے تو وہ کام بدنام ہو جاتا ہے. اللہ معاف کرے، تلفظ پتہ نہیں ہے. جب اس کے لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جب معمولات کا پابندی نہ ہو. اب ذکر کی بندہ پابندی نہ کرے، تلاوت کی پابندی نہ کرے، ویسے ہی بندہ بنے گا. تو پھر کیا کرے؟ کہتے تبلیغ میں کوئی بنتا نہیں، ادھر آ جاؤ. تو ادھر کے لیے بہت سارے ہیں جو بھی ہے، لیکن ایک طبقہ تو ایسا ہو جو ادھر سے کہیں بھی لے جائے. ان کی وجہ سے دینی شکلیں وجود میں آئیں گی، ان کی وجہ سے جتنے بھی شعبے ہیں وہ زندہ ہوں گے. لیکن یہ طبقہ ایسا ہوگا کہ جو اس کام کے ہر موقع کے ہر حال کو پورے یقین کے ساتھ پورا کرنے میں لگا رہے گا، اور یہ کہیں دائیں بائیں نہیں دے گا. ان کے ذریعے سے سب خیریں وجود میں آئیں گی بشرطے کہ یہ اس میں لگے رہیں. اس لیے ایسے بندے چاہیے کہ جو ہر موقع کا جو کام ہے اسی میں قربانی کے ساتھ بڑھے، اور اس قربانی کا بدلہ کسی سے نہ مانگے، کسی سے بھی اپنا مال لگائے، اپنی جان لگائے، اپنی عزتیں قربان کرے، اور کسی سے کسی طور پر بھی کوئی بدلہ نہ مانگے، امیدیں کسی سے بھی نہ رکھے، اور اللہ سے مانگے. ایسے طبقے سے اللہ پاک عالم میں کام لیتا ہے. جو بھی جس سے لیا ہے وہ اسی قسم کے لوگ تھے. تو بھائی ہم اس کے لیے تیار ہوں کہ ہم اپنے پورے معمولات اور اپنے ترتیبوں کو اس نہج اور اس طریقے کے ساتھ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، پورے یقین اور پورے انشراح صدر کے ساتھ اس پر ہم لگے رہیں، اللہ پاک سے مانگتے رہیں. اللہ پاک کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے. اللہ پاک ہمیں ذریعہ بنائے گا خیر کا، پیروں کے ذریعہ بنایا ہمارے اس کام میں آنے کے لیے، اور ہمیں پھر اللہ ذریعہ بنائے گا بعد میں آنے والوں کو اس کام کے لیے، بشرطے کہ ہم اس کو اس طرح کریں جیسے پہلوں سے پہلوں نے کیا تھا. تو ان کو ذریعہ بنایا ہمارے لیے، اور ہم ذریعہ بن جائیں گے کن کے لیے؟ بعد میں آنے والوں کے لیے. تو بھائی اس کے لیے سب تیار ہیں ان شاء اللہ.
It is essential that in every aspect of the work we apply ourselves with this perception and understanding that I am in need. Every quality we invite towards it with this intention that it is my personal need also to bring this quality in my life. We are doing whatever action it may be. Do it on this basis. إليه يصعد الكلم الطيب و والعمل الصالح يرفعه. كلمة طيب refers to the utterance of the tongue, whether it is Allah's zikr, tilawat, dua, our dawat. All that we are saying, inviting towards, rises up towards Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ. If with that personally we are practicing, implementing in our life, then this is what will strengthen that which we are inviting towards. And when practice and dawat together, the conjunction of it, this is what brings about izzat and respect. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. Allah Ta'ala will give that dignity and honor and protection. What plots the others are doing, what they are planning to bring about our downfall, etc. Don't become preoccupied with that. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Leave that to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. We ourselves have this conviction that we have to make ourselves deendar. We have to bring our lives onto this effort. Our lives to be motivated by Allah subhanahu wa ta'ala's command. And in conclusion, we have to bear in mind, my respected brothers, that any work for it to thrive, for it to come into existence, there has to be sacrifice. Sacrifice of one's wealth, sacrifice of one's time, and sometimes sacrifice of one's status and position. My status or position, understand it is because of deen. My wealth is for deen. My life is for deen. I have to apply myself. Put myself forward. This is what is called qurbani and sacrifice. And for that, for every action, in order for it to become a part of our temperament, for it to come into our life, we have to take out time. With happiness, time for salah has to be fixed. Leave everything else now and turn towards salah. Likewise, taaleem, fix the time. Allah's zikr, fix the time. Tilawat, Allah's, fix the time. Learning and teaching, fix the time. Working upon others, fix the time. Likewise, making khidmat of others. This is when, by becoming pabund, by adhering strictly, this is how the soul of the action develops. If you have this attitude, sometimes make tilawat, sometimes don't. Sometimes make zikr, sometimes don't. You will become zakir when? By applying yourself in zikr. You will become da'i by applying yourself in da'wah. You will become Allah's worshipper by applying yourself in ibadat. You will practice. Practically these things will come in our lives. When? By giving them preference with the yaqeen, conviction of the fadail and the virtues. And don't wait for others to do. Don't have this mindset that until deendari does not come in my life, I will not invite others. My respected brothers, the both things go together. Calling, inviting is one work. Practicing yourself is another work. Both have to work conjunctively, together. And without qurbani, without sacrifice, without being hard upon yourself, it is never ever going to come into existence. This attitude of do when you want and don't do when you want. This attitude of when I'm free and it's easy I will do, then otherwise I won't do. This goes against what we call tafarrugh. We are told, commanded, tafarrugh li'ibadati. Take out time. Be hard on yourself. Persevere. Fix the time. Force yourself. Then, amla'u sadraka ghinan wa asuddu faqra. Allah Ta'ala will increase the wealth of the heart. Allah will remove your poverty and dependence upon others. Otherwise, if we are not going to be hard on ourselves, if we are not going to persevere, do when we want, leave out when we want, we are going to have that attitude, then what happens? That it goes against tafarruq, freeing yourself, then it is Allah Ta'ala's warning that Allah Ta'ala will increase your busyness, increase your preoccupation, increase the obstacle. This is in fact a warning of Allah subhanahu wa ta'ala. From then it's one shot to two shots, two to three, three to four. The need and the drive will never ever come to an end. لَمَا سُلْتَ فَقْرَ Allah will increase your needs and your poverty will never come to an end. When you got 100, you'll want 1,000. When you got 1,000, you'll want 10,000. When you got 10,000, you'll want 1 million. When you got 1 million, perpetually. So you will be perpetually in poverty like a poor man. That poor man from morning till night, he begs for 100 rupees. With your million rupees, you'll still be desiring more. So your condition will be the same. To become deendar, without this is impossible. And also, there should not be this what we call ta'assub. Don't look at your relationships. Don't be dictated to by color or language or being related. Establish what is the truth. Look at what is the truth, regardless of whether your people or your language or your associates or your friends are associated with it or not. Don't be influenced by that relationship. Look at what is the truth. Such a group is required. And how will such a group develop? Through da'wah, through ta'leem, through zikr, through ibadat, through khidmat, through this road. Collectively, all the amal carried out, not just strong in da'wah, leaving something else out, strong in ta'leem, leaving something else out. No. The basis has to be all these amal conjunctively, and very, very important, your gaze should not be on one area. One area, or one town, or one village, or one city, or one province, no. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam didn't do that. He didn't wait for the whole of Makkah to come 100% on deen and then move out, no. Allah knows who He's going to choose, wherever He's going to choose. So such a tabqa, such a group is required that will make themselves deendar. In other words, develop, apply themselves to developing their deendari, and with that their gaze not fixed on only their village or their locality or their town or their country, because otherwise you will find sometimes your gush is flourishing, neighboring gush is flourishing, other gush is flourishing, but what is happening? People are coming, people are going. So the level of the work is not really rising. Ours has to be a collective work, and our gaze has to be what we call global. Such a tabqa, such a group is required, where the whole ummah is kept in front, not just concerned with their own deendari. We have been given a tarteeb of effort. First and foremost, understand that this is not some buzurg or some pious person's experience, that on the basis of this effort Allah will establish deen. No. This is extracted from Quran and Hadith, and not just ordinary people. We are talking about the ulama of a time whose basis of knowledge was so sound, like we find sanad and sanad in Hadith. Heard from so and so, heard from so and so, heard from so and so. In other words, right till the top. These were people, whether it comes to their knowledge, their taqwa, their piety, their relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, their connection with Allah subhanahu wa ta'ala, that at that time the ummah, it was their consensus that these people were on the highest level from every aspect. And on the basis not just of Mawlana Ilyas, or Mawlana Yusuf Sahib Rahmatullah Ali, or Mawlana Inam al-Hassan Sahib Rahmatullah Ali, but the ulama of that time, the seniors of that time, the elders of that time, individuals whose ilm, whose taqwa, whose tasawwuf, they had reached the absolute height that, and this is a sign of acceptance when the people of haqq of a period come together in support of something. And by people of haqq is meant by the people of that field. Otherwise, sometimes the person outwardly may look very healthy. Thousands of people are telling him he's healthy. But somebody who is a diagnostic, somebody who is an expert physician, takes one look and says, no, this man is sick. Whose word are you going to take? The thousands that don't know anything about medicine, or the one who has the correct knowledge? If you want guidance, you have to go to the experts in that particular field and put your situation in front of them, and such a group for them to come together. And this is a sign that we are not saying that the madaris and makatib and the flourishing of deen is only because of Dawat and Tabligh, but without a doubt, to a very large extent, in whichever avenue or branch of deen that is flourishing today, we will see the influence or the effect. This is a sign of the acceptance. And sometimes now a person comes along and he says that, you know what, this sequence of effort, I don't have Shahr-e Sadr. Who's worried about your Shahr-e Sadr? Great, great ulama, whose credentials cannot be questioned, collectively came together. So can't you rely on their Shahr-e Sadr? Accept it. Otherwise, we have to make ourselves tabi, make ourselves pavan, adhere to that effort that was, whose credentials are absolutely established. Now it is established, it is there, it is apparent, it is there in front of us. And very, very important to realize that sometimes we say, no, when it comes to a sequence of effort, a tarteeb of effort, that is only given credibility to on the consensus of the ummah if it does not oppose Quran and Hadith. If it is something that is in direct conflict with Quran and Hadith, we will accept Quran and Hadith. We will not accept any sequence that is confrontational to Quran and Hadith. Sometimes a person says, you know what, we made mashwara. Who told you to make mashwara on that which there is Quran and Hadith? That which there is nas, you don't make mashwara on that. Mashwara is made on that which is on a sequence of effort, once, as long as it does not conflict with Quran and Hadith. This much, we are a group has to come together, that whose thinking goes beyond individuals or towns or villages or localities, rises above color and language and race and nationality, that will keep the whole ummah in front. The warrior of the Anbiya alayhi salatu was salam in front. And this understanding, we find there are two factions. One is two bases of responsibility. One is the ulama, and the other is the government. On the job of the ulama, it is their responsibility. If anything comes in front that is against Quran and Hadith, they have to oppose it. And if it is in conformance, they have to approve and encourage it. And obviously, with their du'as, with their sacrifice, with their approval. On the other hand, if you look at government, what is their objective? To establish peace, to establish prosperity. And we find that if we look, alhamdulillah, through the barakat of this work, one hand, from the point of view of the ulama, peace is completely in muwafiq with Quran and Hadith and extracted therefrom. And even from a point of view of government, Allah's barakat, Allah's blessing, that we find that there is peace, there is no confrontation. Allah Ta'ala has taken it throughout the world. So both groups, whether it is government, whether it is ulama, are in conformance with this work. So now, what is the need? What is the requirement? My village, my town, my locality, our gaze should not be that. Our gaze should be the entire ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, keeping with the complete conviction in the heart that through this tarteeb of effort extracted from Quran and Hadith and approved of by giants of the time in their field, now with qurbani, with sacrifice, and very, very important, our own, what we call financial interaction, social interaction. We should not be trampling upon the rights of anyone. By fulfilling the rights of others, this is a beautification. This is an ambassadorship. Otherwise, we will become a source of becoming an obstacle, of bringing a sour image of the effort. So, without, and what causes this? When we are not pavan, when we are not regular on our zikr, on our tilawat, on our spiritual development. So we find that that type of group is required. That in every condition, every circumstance, every obstacle, and very, very important, the gaze should not be towards anyone. No recompense from anyone. Our gaze should only be upon Allah subhanahu wa ta'ala. Put ourselves forward. Sacrifice of our wealth, sacrifice of our time, on the correct tarteeb and effort that has been shown to us by our elders, with complete conviction in the heart, with that conviction that Allah's help will come as the results were seen once again. Allah subhanahu wa ta'ala will bring that reform with complete conviction on that, to put ourselves forward with our gaze not towards the creation, but Allah subhanahu wa ta'ala, a jamaat and a group of such individuals, the need, the requirement is there for them.
تو یہی درخواست ہے کہ اس کے ہم نیتیں کریں کہ ہم ان سب جتنے بھی ترتیبات ہیں محلے سے لے کر پورے دنیا تک اللہ ہمیں اس کے لیے ذریعہ بنا دے. تو بھائی کن کن کے ارادے کہ انشاءاللہ ہر کام کو اپنے وقت پر اپنے ترتیب کے ساتھ اس کے اہتمام کریں گے, آگے پیچھے نہیں.
Every aspect of the work on its time with its due credit, importance on the conjunction of every aspect, every quality, and keeping the whole world in front of us. All of us are ready, inshallah.
Kabhi kya, kabhi nahi kya, kabhi pehla hafta, kabhi dusra hafta, kabhi ye mahina, kabhi wo mahina. Ek ek hai nahi, waqt bhi murattab, tarteeb jo bhi ho uske. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو الحمدللہ پورے ملکوں کے لیے جماعتیں بنانا آپ حضرات نے آپ عزائم بھی کی ہیں, نیتیں بھی کی ہیں, اور جتنے بھی دیکھو بڑوں کے پاس بڑے بڑے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہلے سے محنت ہو رہی ہے وہاں والوں کے ساتھ اپنا تعلق کو برقرار رکھنا, اس سے بندہ کام والا بنتا ہے. ورنہ کام کرے گا لیکن اپنا ہی کرے گا. جو یہ تبلیغ کا کام ہے جس بنیادوں پر اٹھایا گیا ہے کہ پورے دنیا میں, وہ تب ہوگا کہ جب جوڑے رہے گا. اس سے اجتماع ہو رہا ہے, ریوڑ میں بھی اجتماع ہے, بنگلہ دیش میں اجتماع ہے, جہاں جہاں پر بھی جن کو پہنچنا چاہیے تو اس کی نیتیں کر لیں انشاءاللہ کہ ہم عام امت کے ساتھ جماعتوں کو لے کر جائیں گے ان اجتماعات میں بھی. تو کن کن کے ارادے ہیں انشاءاللہ؟
Not irregular, when it suits us, when it doesn't suit us, some months we do, some months we don't do, no. Put ourselves forward and let our work be under the guidance and directive of our elders. So wherever our elders are gathering the ummah, to whatever extent we can, whether it's Rai in Bangladesh, wherever, we should, those who can reach, can try and reach, and let us keep under the umbrella of their direction. So all are ready, inshallah.
So jo tayar hai himmat karke kade ho jayenge.
Those that are ready, stand up, inshallah.
ماشاءاللہ, پھر اپنا ترتیب بنا دیں جو بھی ترتیب ہو. جزاکم اللہ خیر, اللہ قبول فرما دیں, تشریف رکھیں. ماشاءاللہ.